الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی بنیاد کو سیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کا موقع اس کی توفیق سے اور اس کے فضل سے حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو ہمارے قلوب کو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اور سترے نظریات ایمانیات سے متعلق ان بنیادی باتوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ ہماری نفوس کے اندر ہمارے صدور کے اندر ہماری ارواح کے اندر کشادگی پیدا فرمائے اور اس سچے اور پاکیزہ نظریے اس بنیادی نظریے سے اللہ رب العالمین ہماری روح کو ہمارے قلب و جگر کو اس کی تسکین سے اس کی حلاوت سے بہرون فرمائے۔ کل کی نشست اختصار کے ساتھ سب سے بنیادی عنوان جو ایمان اور عقیدے کا بنیاد عنوان ہے، ایمان کہیے یا عقیدہ کہیے بات ایک ہی ہے، یعنی وہ ستری بات اور وہ ایسی سچی بات کہ دل اس کی مکمل طور پر تصدیق کرے اور اس کے خلاف کوئی تصور قلب و جگر کے اندر قائم نہ ہو، یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر ایمان اصل ہے، جملہ عبادات اس بنیادی ایمان کی ترجمانی ہے، اعمال و احکام عبادات ایمان کے ترجمان ہیں کہ جس کے اظہار سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہے، یعنی چند بنیادی چیزوں کو اپنے قلب و جگر کے ساتھ قبول کرنے کا نام ہے۔ سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہونا اور اس کا ایک ہونا، اس کا فاعل حقیقی ہونا، اس کا مدبر حقیقی ہونا، اس کا مؤثر حقیقی ہونا، اس کا خالق برحق ہونا، اس حقیقت کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، استحقاق کی عبادت اسی کے خواہاں ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کرنا۔ کل کی گفتگو نے ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ عقیدہ توحید یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے کو قبول کرنا اور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہونا قبول کرنا، یہ ایمان کی بنیاد میں سے ہے اور یہ اتنا واضح اور اتنا روشن اور اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اس کے لیے انسان کو اپنے اوپر جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی طبیعت، اس کی ذات، اس کے نفوس کے اندر خود ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ودیت فرمایا ہے۔ اللہ کا تعارف، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی کی حقیقت کو کل کے درس میں ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا، کائنات کے عجائبات، یہ تخلیق کے سلسلے اور افزائش نسل کے سلسلے، خوراک، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان کے اوپر جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت اور اس کی تخلیق کے کا منہ بولتا ثبوت کا ایک سلسلہ ہے، اور زمین پر ان گنت چیزیں، بلکہ تمام یہ اشیاء جو زمین کے اوپر موجود ہے اور آسمان پر موجود ہیں، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر اور اس کا ترتیب اور مرتب اور منظم اور بالکل سسٹم کے ساتھ ہونا اور ہر چیز کو پورا طریقے کے ساتھ ہر شین ادا کرنا، اس کی یکتائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جس شخص نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کو قبول کر لیا، یہی بنیادی عقیدہ اس کے جنت میں جانے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ کل ہم نے ضرورت توحید کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کی ہیں۔ احادیث کا سلسلہ چلا تھا کہ جن کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے اس پاکیزہ نظریے کے لیے چن لیا ہے تو ان کے لیے انعام یہ رکھا ہے کہ بندے پر اللہ کی جانب سے اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حق ہے، وہ بندے کے اوپر یہ ہے کہ بندہ پھر اسی کی عبادت کرے اور اس کے مقابلے پر یہ درجہ کسی اور کو نہ دے، کیونکہ وہ خالق حقیقی ہے، ہر شے کا خالق وہی ہے۔ کائنات کی ہر شے، ہر چیز، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی نقل و حرکت، کسی قسم کی بھی جنبش، اس کی تدبیر اس کی حکم سے باہر نہیں۔ یہ ہواؤں کے جھونکے ہوں، یا بیج کا پھٹ کر ایک درخت بن جانا ہو، یا پھول کا اپنی کومل سے ظاہر ہو کر اپنے اندر خوشبو کو ظاہر کرنا ہو، الغرض کوئی بھی شے اس کی مشیت، اس کے ارادے، اس کے چاہنے سے باہر نہیں ہے۔ کائنات میں جو ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ اسی کے حکم سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہے، لیکن اس کی رضا کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس بات کو میں نے مسلم شریف کی حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وہ فرمان، وہ ارشاد، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں اور انہوں نے اس حقیقت کو ذکر کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرادف تھا، سرکار کے ساتھ اونٹنی کے اوپر ایک ہی کجاوے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، لیکن ایک لکڑی کا کی ایک برزخ، ایک آڑ تھی جو میرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تھی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک آگے کی جانب تھا اور میرا چہرہ حضور کی پشت کی جانب تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، فقال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں آپ کی جناب میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے۔ ثم صار ساعتا، حضور نے اس کے بعد کوئی اور بات نہیں کہ صرف مجھے نام لے کر پکارا، اور میں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ثم صار ساعتا، تھوڑا وقت گزرا، قافلہ جاری تھا، تھوڑا سے وقت گزرا، سواری تھوڑی سی آگے گزری، تھوڑا ٹائم گزرا، ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں فوراً حضور کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اور آپ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے، لیکن حضور نے میرا نام لینے کے بعد، مجھے پکارنے کے بعد کوئی آگے کچھ بات ذکر نہیں فرمائی، ثم صار ساعتاً، پھر قافلہ آگے گیا، سارا یسیر و چلتا ہوا قافلہ جو ہے وہ آگے کی طرف گیا، تھوڑا سا وقت گزرا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم قال یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہر حکم کے لیے آپ کا تابعدار ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ مجھے پکارنے کے بعد اب یہ بات ارشاد فرمائی، هل تدری ما حق اللہ عز و جل علی عباده، اے معاذ، هل تدری، کیا تجھے علم ہے اس بات کا، کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ قال قلت اللہ رسول عالم، میں نے عرض کی، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے، قال فإن الحق اللہ علی عبده ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، حضور نے شاہ فرمایا کہ میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ اے معاذ، کیا تو اس بات کا علم رکھتا ہے، هل تدری، کیا تجھے اس بات کا علم ہے، کیا تو اس بات کو جانتا ہے، کیا تو اس بات کا فہم اور ادراک رکھتا ہے، اس بات کا تجھے علم ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی، قلت اللہ و رسول و عالم، فوراً عرض کی کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی ترتیب تھی، وہ بدمذہبوں کی طرح زبان بولنے والے نہیں، وہ سعید روح والے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہی جانے اور رسول کو کیا خبر، بلکہ وہ یہی بات ارشاد کرتے تھے، اللہ و رسول و عالم، اللہ اس کا رسول ہی اعلم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ اس میں تفضیل ہے نا، اعلم، کہ اللہ و رسول و عالم، اللہ اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، تو اللہ کا حق یہ ہے، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، یعنی بندوں کی ڈیوٹی ہے اللہ کی جانب سے کچھ احکام کو پورا کرنے، بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کریں، اللہ کے اس حق کی تعمیل کریں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان پر یہ خاص طور پر حکم رکھا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدو، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکو بہ شیئا، اور اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، ثم صار ساعتاً، پھر تھوڑا سے وقت گزرا اور قافلہ آگے بڑھا، ثم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شاہ فرمایا، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت اور خدمت کے لیے، قال، حضور نے شاہ فرمایا، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذ فعلوا ذلک، جب بندہ یہ سارے کام کر جائے، اللہ کی عبادت کر لے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اے معاذ، تو جانتا ہے کہ اب اللہ پر بندے کا حق کیا آ جاتا ہے، کہ اب اللہ اس کے لیے کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ رسولہ، قلت اللہ رسول عالم، یا رسول اللہ، میں کیا جانوں، اللہ اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو سرکار نے شاہ فرمایا، قال، اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ پھر بندہ اس کی عبادت میں اپنا وقت گزارے، اس کی توحید اور اس کی یکتائی سے اپنے دل کو اور اپنے ظاہر کو آباد کرے، اور اسی عقیدے کے ساتھ وہ دنیا سے گزرا ہو کہ اس کا دامن عقیدہ شرک کی آلودگی اور ناپاکی سے گندا نہ ہوا ہو، اور وہ توحید، اللہ کی یکتائی اور وجود پر پابند رہا ہو، تو اب اللہ پر اس کا حق اپنے فضل سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب نہ دے۔ توحید کے حوالے سے اختصار کے ساتھ، ورنہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ 10 دن ہی ہم توحید پر بات کریں، لیکن میں نے موضوع وہیں پر ہی ختم کر دیا کل کے حوالے سے، لیکن اب اس کے انعامات کے حوالے سے اور اس کے آگے کے سلسلے کے حوالے سے ہم بات کو لے کر چل رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے گا۔ الحمدللہ، ہر سال توحید باری تعالیٰ پر گفتگو ہوتی ہے، تو گزشتہ سال کچھ تفصیلی ہوئی، اس سے سال پہلے کچھ اور تفصیلی ہوئی جو نیٹ پر اور ریکارڈنگ پر موجود ہے، اس دفعہ تھوڑا سے اس کو ہم نے ایک اور زاویے سے رکھنے کی کوشش کی ہے، جس کی ایک کڑی ہم نے کل آپ کے سامنے ایک فلسفے کی صورت میں، اخلاقی فلسفے کی صورت میں، اور ایک ضرورت اور طلب کی صورت میں ذکر کیا. اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ بندہ بندے پر یہ حق ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے انسان اور جنات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، انعامات دی، اسے اپنے احکام کا مکلف کیا، پابند کیا. اس کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ منعم حقیقی کہ جس نے اسے ان انعامات سے نوازا، اسے انسان بنایا، اسے فہم دیا، اسے ادراک دیا، اس کے بدن میں، اس کے اندر، اس کے باہر کئی نعمتوں سے، کئی تعلقات والی نعمتوں سے اسے آراستہ کیا. تو پھر وہ ان منعم حقیقی، حقیقتاً جو وہ انعام دینے والا رب ہے، تو اس کی شکر گزاری تو اخلاقی طور پر بھی اس پر لازم آتی ہے. تو بندے کا حق رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کا جو ہے، وہ سب سے پہلی شکر گزاری اس کی توحید اور وحدانیت کو قبول کرنا ہے، اس کے حق کو قبول کرنا ہے. اس لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، سب سے بڑا گناہ کہا گیا، سب سے بڑی ناشکری کہی گئی. اس لیے کہ جو رب نے سب انعام کرنے والا، اس حقیقی رب نے جو انعام کیا ہے، بندہ اگر اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور بندہ اس کا حق ادا کر لے تو سب سے بڑی شکر گزاری ہے. بندہ رب کا جب شکر ادا کرتا ہے تو شکر کا سب سے اعلیٰ منصب یہ ہے کہ جب وہ دل و جان سے اس عقیدے کو قبول کر کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود اور مستحق عبادت نہیں ہے، اور یہ مجھ میں انعام، یہ مجھ میں ساری کرامت، یہ مجھ میں ساری عزت، اور مجھ میں یہ سارے انعام اور یہ بزرگی کے درجے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس کا مستحق وہی ہے. اس لیے وہ اپنے بدن کے اندر سب سے عزت و کرامت والی، سب سے اعزاز و وجاہت والی جو شے ہے، وہ اس کی پیشانی ہے، وہ لا کر اللہ کے حضور زیر کر دیتا ہے. تو یہ جھکا دینا اس بات کی شکر گزاری ہے کہ میری عزت، میرا انعام سب تو نے عطا فرمایا ہے. تو شکر گزاری یہی ہے کہ اس کے ذریعے میں تیرا شکر ادا کروں، اور اسی صلاحیتوں کے ذریعے میں تیری ثنا اور میں تیری حمد کو بیان کروں. اب میرے دوستو، دوسری حدیث پاک اس تناظر کے اندر خاص طور پر سماعت فرمائیے، اور یہ حدیث پاک بڑی مبارک ہے. اس کے ساتھ کچھ تفصیل بھی ہے، کیونکہ جب میں نے مسلم شریف میں اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں. لیکن اس تسلسل کو یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے اللہ کی اکتائی، یعنی اللہ کا ہونا اور ایک ہونا، وہ اپنے ہونے میں بھی ایک، آگے پھر اس کو میں سمجھاؤں گا، حدیث شریف ذرا سمجھیے آپ، کہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر شے اس کے کہنے سے ہے، اس کے بنائے سے ہے، اور وہ خود بغیر کسی بنائے کے ہے. اس لیے اب اس بات کو تو قبول کرنا ہے، لیکن اس کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کی ذات تک براہ راست ہم میں یہ صلاحیت نہیں. ہاں، اس نے جو نشانات، نشانیات، علامات اپنے ذات کے آئینے جو بنائے ہیں، جس طرح یہ کائنات کی تخلیق ہے، انبیاء کے سلسلے ہیں، تو یہ جو تخلیقی سلسلہ ہے اس پر غور کرنا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول مبارک ملتا ہے، لا تتفکروا فی اللہ فکروا فی آلہ اللہ، اللہ میں غور نہ کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا. اللہ میں غور نہ کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا. تو پتا چلا یہیں سے ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہو جاتا ہے جو توسل کا انکار کرتے ہیں. اگر توسل نہ ہوتا تو پھر اللہ میں غور کرنے کی بات کی جاتی. توسل واسطہ ضروری ہے رب اور بندے کے درمیان. اس لیے فرمایا گیا کہ تم براہ راست رب میں غور کرنے کا کبھی کوشش مت کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، تم اس کا ادراک نہ کر سکو گے. فرمایا فکروا فی آلہ اللہ، اس نے اپنی معرفت کے لیے جو علامات، جو نشانے، جو ذرائع، جو اسباب، جو وسائل، جو وسیلے بنائے، ان میں غور کرنا، وہ ذریعہ بن جائے گا تمہیں اس کے قریب لے جانے.
سبحان اللہ.
تو میں بڑا حیران ہوں کہ کس منہ سے توسل کا انکار کیا جاتا ہے، اور اس پر مظلوم امت کو شرک کے خطرناک تیروں سے نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو حضور نے خود بنا دیا، یعنی اگر براہ راست بندہ اللہ کو پا سکتا تو یہ قید کبھی نہ لگائی جاتی. فرمایا جاتا کہ فکروا فی اللہ، اللہ میں غور کرو. لیکن اللہ میں غور کرو تو پھر شیطان گمراہ کرے گا، وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کس نے پیدا کیا. تو فرمایا کہ اس بات کو تو تم نے قبول کرنا ہے کہ اس کی ذات حق ہے، اس کا وجود حق ہے، وجود بمانا اس کا ہونا حق ہے،
اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. نہ ہونا محال سے مراد کیوں؟ ارے جب اس کی بنائی ہوئی کائنات موجود ہے وہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سارے نشانات موجود ہیں سارے دلائل موجود ہیں وہ حاصل دعویٰ نہ ہو تو یہ تو خود فساد ہے عقل و استدلال کا. اس لیے واجب الوجود کا معنی علم کلام کے اندر یہ کیا گیا کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. تو ذات واجب الوجود سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کائنات موجود ہے, نشانیاں موجود ہیں, اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات ابتدائی فلسفے سے پاک ہے, انتہا کے فلسفے سے پاک ہے. کیونکہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا, انتہا اس کی ہوتی ہے جو اس کے بعد نہیں ہوتا. خدا وہ ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس لیے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لا متناہی, اور سمجھانے کے لیے الفاظ یہی جامع پہنایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اور اس کا شرعی معنی پھر آ جاتا ہے ازلی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اب اس ہمیشہ کو لفظ ابتدا نہیں کہا جا سکتا, اس ابدیت کو لفظ منتہا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ جو کہیں سے شروع اور کہیں پر ختم ہو وہ بندے کی شان ہوتی ہے, خدا کی نہیں ہوتی. کیونکہ جو کہیں سے شروع ہو کہیں پر ختم ہو تو جب تک شروع نہ ہوا تو نہ تھا, جہاں ختم ہوا تو بعد میں نہ ہوا. تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, تو نہ اس کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ اس کے لیے کوئی انتہا ہے. میرے دوستو بزرگو, بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات, آگے بات آ رہی صفات, اس کا علم, اس کی قدرت, اس کا اختیار, یہ بھی اس کا خود سے ہے. ہاں بندوں کو اس نے اپنی طرف سے جتنا چاہا علم عطا فرمایا, جتنا چاہا اختیار عطا فرمایا. بندوں کا اختیار عطیہ الہی ہے اور اس کا ذاتی ہے, اس کا حقیقی ہے, اس کا مستقل ہے, خود سے ہے, استقلالی ہے. بندوں کا امکانی ہے, جائز الفنا ہے, محدود ہے, مختصر ہے. اس لیے میرے امام نے عدالت المکیہ شریف کے اندر اور خالص الاعتقاد شریف کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا کہ رب کے علم اور مخلوق کے علم میں تو یہ بھی مناسبت نہیں ہے جیسے سات سمندر سے کو ایک قطرے سے ہو, کا سات سمندر کو ایک قطرے سے ہو, یہ بھی مناسبت نہیں ہے. کیونکہ سات سمندر تو کہیں ختم ہو جاتے ہیں, رب کا علم اور قدرت تو کہیں ختم نہیں ہوتی. اب میرے دوستو اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں, اور حدیث پاک میں بطور انعام اور اجر کے یہاں پر میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے سینے نے اس بنیادی عقیدے کو قبول کر لیا کہ لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, جس نے اللہ کی یکتائی کو, وحدانیت کو قبول کر لیا اور اس بات کو یقین کر لیا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے اور میں نے اسی کے حضور لوٹ کر جانا ہے, میری اس سے ملاقات ہونی ہے, جس نے اس کو ایک یکتا اور ملاقات والا عقیدہ دل سے قبول کر کے اس سچائی ہی کے راستے پر اس نے اپنی زندگی گزار دی, تو پھر رب پر اپنے فضل سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر رب اسے عذاب نہیں دیتا. یہ حدیث آپ نے حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے واقعے میں سن لی ہے. اب آئیے حضرت عتبان بن مالک کا ایک واقعہ میں یہاں پر مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں, یہ بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے. اور اس کو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال قدمت المدینۃ, اس بات کو یہ لکھ رہے ہیں حضرت محمود بن ربی کہتے ہیں, حضرت عتبان بن مالک اس بات کو کہتے ہیں کہ قدمت المدینۃ فلقیت عتبان فقلت حدیث بلغنی عنک, یہ پوری سند کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتے ہوئے عتبان بن مالک, یہ وہ شخصیت ہے عتبان بن مالک کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے تو سرکار کو سب سے پہلے اپنے قبیلے میں روکنے والے یہ تھے کہ حضور آپ کے پیچھے کفار ہیں, پیچھا نہ کریں, تو حضور آپ میرے قبیلے کے اندر آ جائیں, میرے ساتھ اتنے مضبوط نوجوان موجود ہیں, آپ حضور میرے ساتھ آئیں, ہم آپ کے مکمل حفاظت کریں گے, پہرا دیں گے اور کسی دشمن کو ہم قریب آنے نہیں دیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی مبارک جو قصبہ تھی اس کی گردن کے اوپر اس کی مہار رسی کو پھینک کر فرمایا, خلو سبیلہا فإنّا مامورۃ, راستہ اس کا چھوڑ دو, میری اونٹنی نے کہاں جانا ہے, کہاں بیٹھنا, اللہ نے اسے بتا دیا ہے. تو یہ واقعہ حضرت عتبان بن مالک خود بیان کر رہے ہیں, اور عتبان بن مالک اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اس بات کو بتاتے ہیں. یہ ان کی شان تو ایک یہ بھی ہے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, یہ عتبان بن مالک یہ عظیم صحابی ہیں, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ آئے تو سرکار نے مہاجرین اور انصار کو مؤخر بہم بھائی بنایا. یہ انصاری ہیں, یہ فاروق اعظم کے بھائی بنائے گئے. مؤخر کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر خود مہاجر ہیں یعنی ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے, اور حضرت ادبان بن مالک انصاری ہیں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں. سرکار نے مہاجر اور انصار کی جو آپس میں دوستیاں کرائی تھیں اس میں اور بھائی چارگی کرائی, اور ایسی بھائی چارگی کہ روئے زمین پر ایسا اتحاد کہیں پر نظر نہیں آتا. آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں, وقت نہیں ورنہ میں اس طرف چلتا. تو میں صرف یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اپنی حالت بتا رہے ہیں, اپنے پر آپ بیتی ایک بات کی ذکر کر رہے ہیں حضرت ادبان بن مالک, یہ مؤخر میں حضرت فاروق اعظم کے بھائی ہیں. یہ کہتے ہیں اس بات کو, یہ بیان کرتے ہیں حضرت ادبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس حقیقت کو ذکر کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ خاص واقعہ گزرا ہے. حضرت ادبان بن مالک کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی, بڑھاپا آ گیا اور آنکھوں کے اندر مجھے تکلیف ہو گئی. تو کہتا صابنی فی بصری بعض الشیء, میری آنکھیں کمزور ہو گئی, آنکھوں میں کوئی شے آ گئی. تو کہتے ہیں فبعثت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا. یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے, مسلم کتاب الایمان میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس وقت میرے سامنے. تو کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا, بڑھاپا تھا, آنکھیں کمزور ہو گئی, تو بارشیں جب ہوتی تو ہم مسجد نبوی شریف نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے اور جماعت کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گیا اور میں نے عرض کی انی احب, حضور میں یہ چاہتا ہوں, ان تعتنی تصلی فی منزلی فاتخذه مصلی. حضور آپ اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں جہاں آپ کو جگہ اچھی لگے یا رسول اللہ آپ وہاں پر نماز ادا کریں, پھر میں جب تک زندہ رہوں گا اسی کو اپنے لیے مصلی بناؤں گا, اسی کو میں اپنے لیے مصلی بناؤں. اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار یادگار جن جگہوں کو جن چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے نسبت ہو چکی تھی, صحابہ کرام اس کو بطور یادگار رکھتے اور بطور برکت اور بطور حصول فیض کے لیے اس جگہ کو پابندی کے ساتھ لگایا کرتے تھے. آج اگر اہل سنت عرب شریف جائیں اور وہاں پر کسی مقامات مقدسہ اور کسی یادگار کی کھوج لگائیں تو ان کا اگر کوئی تانا دے کہ تم بدتی ہو, مسلمان وہ ہیں جو صحابہ کی یادگار کی کھوج لگاتے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھتے ہوں گے, وہ یہاں بیٹھتے ہوں گے, وہ وہاں بیٹھتے ہوں گے. مسلمان وہ ہیں جو فراغت کا وقت ہوتا ہے تو یہ حجاز مقدس جاتے ہیں اور اس فضا کو دیکھ کر آتے ہیں, ان وادیوں کو دیکھ کر آتے ہیں, ان جگہوں کو دیکھ کر آتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کا وقت گزرا ہے. اس حدیث یہ بدعت نہیں ہے, بات تو توحید کی ہے لیکن ساتھ ضمن میں ابتدائی یہ باتیں آ رہی ہیں تو میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں. حضرت ادبان بن مالک کہتے ہیں کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی تھی, میں نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے. یہ نہیں کہا حضور سے کہ حضور کیا اب میں مسجد چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھ لوں تو صحیح ہے. یہ نہیں کہتے کہ حضور میں اب مسجد میں تمہیں آنے سے نہ رہا کہ اب مسجد میں کیسے آؤں, تو یا رسول اللہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں گا, مسجد میں نہیں آ سکتا. اس بات سے بھی تقاضا پورا ہو سکتا ہے لیکن عاشق رسول صحابی ہے. کیا عرض کرتے ہیں حضور کہ میں گھر میں تو نماز پڑھوں گا لیکن اس وقت پڑھوں گا کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں اور گھر میں جو جگہ آپ کو اچھی لگے یا رسول اللہ اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اسی جگہ کو مصلی بناؤں اور نماز ادا کروں. یہ ایک نہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے اندر اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو دیکھیں گے تو یہ کثیر صحابہ میں یہ عمل موجود ہے. اگر آپ چلے جائیں بخاری شریف کتاب الحج کے اندر تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم, حضرت عمر کے پوتے حضرت سالم یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں رضی اللہ, جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے, عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں یہ حضرت سالم. حضرت سالم جس وقت حج کے لیے گئے, یہ امام بخاری نے کتاب الحج کے اندر باقاعدہ واقعہ لکھا ہے, حضرت سالم جس وقت حج کے لیے گئے آپ کے تلامذہ آپ کے ساتھ تھے, وادی مبارک وادی عقیق, کون سی جگہ؟ وہ جگہ جہاں پر آپ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر جب مکے کے لیے جاتے ہیں وہ مسجد ذو الحلیفہ, یہ وادی عقیق ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے یہ وادی مبارک ہے. لوگ کہتے تھے دو جگہیں مبارک ہے, مسجد حرام مبارک ہے
اور مسجد نبوی مبارک ہے. یہ تو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وادی عقیق وہ وادی جہاں پر حضور نے احرام باندھ کر اپنے حج کے احرام کی نیت فرمائی اور سرکار مدینے سے جو روانہ ہوئے وہ وادی پوری کی پوری وادی برکہ ہے, وادی مبارک ہے.
آج حاجی جب بڑا عمرہ کرتا ہے, جس کو وہ کہتا ہے کہ میقات سے باقاعدہ مدینہ منورہ, آپ کراچی سے مدینہ منورہ کی فلائٹ لے کر جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو احرام شرط نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ حرم کی طرف نہیں جا رہے, مکہ نہیں جا رہے, اس لیے احرام آپ پر شرط نہیں رہتا. لیکن جب مدینہ شریف سے آپ مکہ مکرمہ کا قصد کرتے ہیں اور زیارت حرمین کا قصد کرتے ہیں تو پھر آفاقی جو میقات کے باہر سے مسجد حرام کی طرف آئے گا اس پر احرام واجب ہو جاتا ہے. تو آپ جب مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ مسجد ذوالحلیفہ جو میقات ہے وہاں پر آپ احرام کی نیت کر کے آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ زیارت حرمین, زیارت حرم شریف کے لیے جا رہے ہیں اور اس علاقے کو آپ جو ہے بغیر احرام کے کراس کر گئے. اگر آپ بغیر احرام کے کراس کر کے مکہ میں آئیں گے تو آپ قصوروار اور گناہگار ہوں گے, اور اس کفارے میں آپ کو توبہ کرنا پڑے گی اور ایک بکرا بطور دم کے آپ کو دینا پڑے گا, الا یہ کہ آپ دوبارہ لوٹ کر آ جائیں اور پھر میقات میں آپ نیت کر کے مکہ شریف کی طرف آپ روانہ ہو. تو یہ جو سینٹر ہے, یعنی یہ جو میقات ہے جس کو مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے, یہ وادی عقیق ہے. حضرت سالم یہاں پر موجود تھے, حضرت فاروق اعظم کے پوتے, امام بخاری نے کتاب الحج میں لکھا ہے, اور ان کے ماننے والے اور ان کے تلامذہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سالم ایک ایک جگہ کو تلاش کر رہے تھے کہ میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمر کون سی جگہ پر نماز پڑھتے تھے, سرکار کون سی جگہ پر نماز پڑھتے تھے, اور جہاں جہاں پر وہ آثار ان کو یاد تھے اس جگہ کی پابندی کر کے اسی جگہ پر وہ نماز ادا کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ورنہ تو آپ دیکھیے کہ پوری وادی عقیق, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی ہیں, اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَجُعِلَتْ لِلْعَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, اللہ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے اور آلائے طہارت بنا دیا ہے, مٹی کے لیے پاکیزگی اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اب آپ دیکھیں پوری وادی عقیق میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی, لیکن حضرت سالم اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج پہ جایا کرتے تھے تو باقاعدہ وہ ایک ایک آثار کو تلاش کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو کہتے کہ نہیں وہاں نماز نہیں پڑھوں گا, یہاں نماز پڑھوں گا, اس لیے کہ میں نے حضور کو یہاں بیٹھتا ہوا دیکھا ہے, یہاں نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے. تو حضرت ادبان بن مالک کہتے ہیں بات چل رہی ہے کہ جو توحید کے عقیدے کو قبول کر لیتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کن انعامات سے نوازتا ہے. حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا. اب آگے آئیے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے دیکھیں, پیچھے طرف توجہ نہ کریں. اب انہوں نے لگائی دیا ہے تو یہ شاید پیچھے والوں کے لیے لگایا ہے, تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر یہ تسلسل اور آداب مجلس کے بھی خلاف ہے. تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے, مسلم شریف کی دوسری حدیث میں اسی باب سے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت ادبان بن مالک کہتے ہیں کہ یہ اب آپ نے حضرت ادبان بن مالک کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہ کون ہے, حضرت فاروق اعظم کے بھائی ہیں مواخات کے اندر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میری آنکھ میں کوئی بیماری آ گئی تھی, کوئی شے ہو گیا تھا, تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آئیں, انت اتنی تو صلی فی منزلی, آپ آئیں میرے گھر اور میرے گھر میں کہیں پر نماز پڑھیں, فاتخذہ مصلی, تو میں اس جگہ کو جو ہے کہ مصلی بناؤں گا. قال فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن شاء اللہ من اصحابہ, سرکار ایک دن ہمارے گھر آئے اور بس جس صحابی کو حضور نے چاہا اپنے ساتھ لے کر آئے. بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ آئے, تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک تو شیخین کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتا تھا, جس کی گواہی حضرت علی خود فرماتے ہیں. تو شیخین تو اس میں ہیں, یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر ہیں, لیکن کچھ اور صحابہ کے ساتھ حضور جو ہے وہ حضرت صحابی رسول حضرت ادبان بن مالک کے گھر تشریف لائے. فدخل, حضور داخل ہوا, وصلی فی منزلی, سرکار نے ان کے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھی, واصحابہ یتحدثون بینہم, پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بات کر رہے تھے, اور ثم اسندوا عظم ذلک, اور یہ لمبی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد ایک خاص شخص کا کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسا ہے کیا ہے, یہ ساری باتیں کی گئی, لیکن حضور نے اس کے ساتھ میں ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا. حضور ایک آدمی ہے, بڑا متکبر ہے اور بڑا عقل کے چلتا ہے, اس قسم کی حرکت کرتا ہے, تو سرکار نے فرمایا الیس یشھد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, میرے صحابہ جس بندے کی تم شکایت کر رہے ہو کہ وہ ایسی ایسی حرکت کرتا ہے, تو کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں اللہ کا رسول ہوں. انہ یقول ذلک وما ہوا فی قلبی. صحابہ نے کہا حضور وہ زبانی طور پر کہتا ہے لیکن دل میں اس کی یہ بات نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا یشہد احد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فیدخل النار. فرمایا جو بندہ اس حال میں دنیا سے جائے یا دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں, تو وہ شخص کوئی بھی نیکی کے کام کرتا رہے وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا.
اب یہودیوں کو مومن قرار دینے والے کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تسلیم نہ کریں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. تو میں نے کہا جو محمد رسول اللہ کو قبول نہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا.
تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کی بات فرمائی. فرمایا جو اللہ کو ایک کہتا ہو اور میری رسالت کی گواہی نہ دے جب تک ان دونوں کو ایک درجے میں لا کر قبول نہ کرے وہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ لوگ جن تک نبی کی بات پہنچ چکی تھی, جن کے سامنے نبی موجود تھے, جن کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, یا ان کے بتا دیا گیا ان کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچ گیا اور یہ بات پہنچ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, تو چاہے اب یہ دیکھیں کتنا ضروری عقیدہ ہے, چاہے وہ اپنی زندگی اللہ ایک ہے اس حقیقت پر گزارتے ہوں, لیکن اگر ان کو پتا چل گیا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, حضور کی رسالت کا اگر وہ انکار کرتے ہوں, تو پھر اللہ کا ایک کہنا ان کو کام نہیں آئے گا جب تک خدا کی توحید اور نبی کی رسالت دونوں کو ایک درجے کے اندر قبول نہیں کریں گے. تو یہ مغفرت کے دلیلیں ہیں. حضرت معاذ بن جبل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ذکر کیا, آپ نے سماعت فرمایا, اور اب آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عتبان بن مالک کے سامنے یہ بات کی, اور وہ روایت کرتے ہیں اس بات کو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جنت اسے ملے گی جو اللہ کی توحید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا. کل آپ نے توحید سے متعلق سنا ہے, آج اس کے اجر و انعام کو سنیے. آخری بات یہاں پر کر کے ہم موضوع کو آگے دوسرے رخ کی طرف لے کر چلتے ہیں. حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب آپ دیکھیے اللہ کو, اللہ کے وجود کو قبول کرنا, اللہ کے ہونے کو قبول کرنا, اللہ کی یاد رکھنا, اللہ ہے اس حقیقت کو قبول کرنے سے بندے کو دنیاوی فوائد کتنے ہوتے ہیں. اخروی تو ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا اس عقیدے کی وجہ سے, لیکن دنیاوی طور پر اس کو کتنی تمانیت ہے کہ جب وہ اللہ کو اپنا حاکم یقین کر لیتا ہے, مالک و ملک یقین کر لیتا ہے, اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیتا ہے, اپنی ہر خواہش کو اس کے تابع کر دیتا ہے, اور اس کو اکبر جب وہ کہتا ہے تو یقیناً ہر ایک سے بڑا یقین کر لیتا ہے, تو اس کی شکر گزاری کے لیے وہ اپنی ہر کمال کو اس کے سپرد کرتا ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, یعنی جو شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اقال صلاۃ السلام جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے بڑا طاقتور ہو جائے اور اس کو کسی بھی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے دشمن کی کوئی پرواہ نہ ہو, اور وہ یہ چاہے اس بات کو وہ دوست رکھے, اس بات کو وہ پسند کرے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑا طاقتور ہو جائے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے. فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے. توکل سے مراد یہ ہے کہ نتیجہ اسی سے طلب کرنا, کہ جب وہ چاہے گا تو سب ہوگا اور وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. جو بندہ توکل کو اختیار کرتا ہے اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوتا. وہ تنہا ہو کر اتنا بڑا, یعنی اللہ پر بھروسہ اور اس سے تعلق ملنا بندے کو اتنا جری, اتنا مستحکم, اتنا مضبوط اور مقوی کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی قوت, باطل بات اس کی زبان سے نکلوانا چاہے وہ نکلوا نہیں سکتی. گرتا وہ ہے, بکتا وہ ہے, جھول وہ کھاتا ہے جو رب سے ملاقات کو بھول جاتا ہے, رب کی حکم کی بالادستی کو بھول جاتا ہے, رب کے قادر مطلق ہونے سے اس کے ارادے کے اندر کمی آ جاتی ہے, جھول وہ کہا جاتا ہے, اور گردن کٹا کر بھی فست بے رب کعبہ کہہ کر جرت کا اظہار وہ کرتا ہے جو رب کو جانتا ہو اور اس پر توکل کرتا ہو. اب چاہے بدر کے شہدا ہوں میرے دوست بزرگوں, یا کربل کے شہدا ہوں, ان کی جو جرت ہے وہ توکل کے اوپر ہے. اور توکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑنا.
اسباب کو ترتیب دے کر دوائی کھائی ہے, شفا خدا پر چھوڑ دی, دکان کھولی ہے, گہا خدا پر چھوڑ دیا.
ٹھیک ہے, میں زمین میں گڑا کھودا ہے, نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا, خدا پر چھوڑ دیا. بندے کا کام ہے اسباب کو ترتیب دینا اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا. اگر نتیجہ بھی خود مرتب کرے گا تو پریشان ہو جائے گا اور نا امید ہو جائے گا, اختلاف اور انتشار کا باعث بن جائے گا. لیکن نتیجہ اگر رب پر رکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ میرا کام تھا یہ کرنا, نتیجہ اس نے مرتب کرنا ہے, نتیجہ میرے بس میں نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں وہ خود مستحکم رہے گا کہ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا, جو دے گا وہ مل کر رہے گا. جب وہ چاہے گا تب مروں گا, جب وہ نہیں چاہے گا تو میں زندہ رہوں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, کل آپ نے توحید سے متعلق جو بات سنی ہے اس کو ذہنوں میں تازہ رکھ کے یاد رکھیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ جو اس بات کو چاہتا ہے کہ وہ تمام لوگوں میں بڑا طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل اختیار کرے. اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے غنی ہو جائے, یعنی غنی سے مراد مستغنی ہو جائے, اسے کسی کی پرواہ نہ ہو, کسی پر وہ آس نہ لگائے, کسی پر وہ دل نہ لگائے, یعنی یہ دے گا تو ہوگا, یہ کرے گا تو ہوگا. فرمایا جسے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے, استغنا آ جائے, لاپرواہ ہو جائے اور لوگوں سے ہٹ جائے, ان سے اپنی امیدیں کاٹ دے اور امید رب کے ساتھ استوار کرے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم اور معظم بن جائے, عزت والا بن جائے. کون ہے جو عزت والا بننا چاہتا ہے؟ فرمایا کون عزت والا بننا چاہتا ہے؟ فرمایا جو عزت والا بننا چاہتا ہے وہ رب سے ڈرنا شروع کر دے. جو رب سے ڈر جاتا ہے ساری کائنات پھر اس کی عزت کرنا شروع کر دے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء اور خود رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. بخاری شریف میں موجود ہے, نبی پاک فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں کیونکہ میں رب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ساری خدائی نے سب سے زیادہ رب کو جاننے والے آپ اور رب سے ڈرنے والے آپ, اس لیے ساری خدائی میں تعظیم بھی سب سے زیادہ آپ کی اور عزت بھی سب سے زیادہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور واقعی میں بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے نا کہ یہ کروں کہ نہیں کروں تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے فرعون بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر نہیں تو کبھی آپ مارکیٹ سے کتاب لے کے حضرت مجدد صاحب کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں, فتح خیر آبادی کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اکبر و جہانگیر کی سلطنت سامنے موجود ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اکبر ان سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے, ریاستیں پیچھے ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ جناب یہ تو مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, میں نے کہا یہ قتل شکست نہیں تھی, یہ بھی کامیابی تھی, یہ بھی کامیابی تھی. اس لیے کہ جس وقت اس کو دنیا سے جانا تھا وہ تو لکھ دیا گیا, لیکن کامیابی یہ تھی کہ موت جب رب دے گا اسی وقت آئے گی, کسی کے بنائے سے نہیں آ سکتی ہے. یعنی تمام تر صلاحیتیں, تمام تر چیزوں کا اقرار وہ رب کے سپرد کرتا ہے. تو فرمایا کہ اب آپ یہاں پر دیکھیے میرے دوستو, اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ طاقتور بن جائے وہ رب پر توکل کرے, جو یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جناب, اب یہاں پر خاص طور پر غنی ہونے کا مراد یہ کہ مالدار ہو جائے, پیسے والا ہو جائے. یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جناب وہ لوگوں سے امید کاٹ کر مستغنی ہو جائے, لوگوں سے لاپرواہ ہو جائے اور امید رب سے لگائے. میں مجھے کوئی پریشانی پیش آئے تو آپ مجھ سے 100 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں, میں آدھا گھنٹہ وقت نکال کر جناب آدھا گھنٹے تک آپ کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں, اور کیا ہی, اور آپ کو دکھڑا میں نے سنا بھی دیا تو کون سا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا, پھر بھی میں ادھر کے ادھر ہی کھڑا ہوں. تو میں نے جو 100% امید اپنا دکھڑا سنانے کی آپ کے ساتھ لگائی تھی, 5 منٹ اگر مسلح بچھا کر اسی گھر کے اندر میں رب سے لگا لیتا تو پھر یہ صفت پیدا ہو جاتی کہ جو غنی ہونا چاہتا ہے تو جو اس کے ہاتھ کے اندر ہے اس سے زیادہ اس چیز پر بھروسہ کرے جو رب کے ہاتھ کے اندر ہے. اور فرمایا جو عزت والا ہونا چاہتا ہے, جو عزت والا ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے. ان 3 باتوں میں خاص عقیدہ دیا جا رہا ہے, توجہ سنیے. ایک بات تو یہ دی ہے کہ
کہ اللہ ہے. بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے, اللہ ہے,
وہ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے, ہے. اور خاص طور پر ان تینوں باتوں میں کہ طاقتور بننا چاہتے ہیں اسی پر بھروسہ کرو کیونکہ سب اسی کی طرف سے ہوگا. غنی بننا چاہتے ہیں اسی کی طرف بڑھو, سب اسی کی طرف سے ہوگا. عزت والا بننا چاہتے ہو اس کے احکام کی پابندی کر کے اس کی نافرمانی سے ڈرو اور فرمان برداری کے کام کرو, سب اسی کی طرف سے ہوگا. یہ توحید کی روح ہے کہ کائنات میں کسی کی مرضی نہیں چلتی, مدبر حقیقی وہی ذات ہے.
اور مشرکین کے ساتھ, مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا بنیادی اختلاف یہ تھا, یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جناب اس عالم دنیا کے اندر توحید کے چار مرتبے ہوئے, یعنی چار فرقے کھڑے ہوئے. فرمایا ایک تو وہ ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہے اور واجب الوجود ہے, ایک بات. اس کائنات کو بنایا اس نے, دو بات. فرمائیے دو عقیدہ جو ہے نا, یعنی اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا, موجود ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کائنات کو بھی اسی نے بنایا, دو بات. شاہ ولی اللہ صاحب بڑی خوبصورت بات حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کی نفیس گفتگو میں فرماتے ہیں. فرمائیے دو بنیادی عقیدے ہیں, ایسی باتیں ہیں کہ جس میں مسلمان اور مکہ کے کافر بھی متفق تھے, مسلمان اور یہودی بھی متفق تھے, مسلمان اور عیسائی بھی متفق تھے. یعنی یہ دو مسلم نظریات رہے اکثریت کے. یعنی جو کافر مکہ کے اندر موجود تھے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رب ہے, رب ہے. تو وہ جو سنیے گا, اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا, اور وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کو بنایا اس نے. یہ دو باتیں, چار میں سے دو باتوں میں سب مسلم تھے, یعنی سب کے نزدیک مسلم تھی, معتبر تھی. سمجھنے بات, باقی کے تین چار کے اندر اختلاف مسلمانوں سے ہوا. کیا تیسری بات یہ تھی, وہ کہتے تھے بنایا تو کائنات اس میں ہے لیکن تدبیر اس کی نہیں چلتی, مرضی اس کی نہیں چلتی. اس نے ان ستاروں کو, اس نے ان مورتیوں کو, اس نے ہمارے ان اوتادوں کو اب یہ اپنی تدبیر اور اپنی مرضی اور کائنات کے فیصلے ان کے سپرد کیے ہیں, ایک. اور چوتھی بات وہ کہتے تھے کہ وہ تو اتنی بلندی پر ہے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں, لہذا ہم جس کو انہوں اس نے اپنا ارادہ اور مرضی اس کائنات کی ہمارے بتوں کو دے دیا ہے تو ہم اس کی ہی عبادت کریں گے, اس لیے کہ اسی کی عبادت ہمیں ان کے اس رب کے قریب کر دے گی. تو یہ آخر تیسری اور چوتھی بات جو ہے اس میں قرآن نے ان سے اختلاف کیا. اور اب میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ جو طاقتور بننا چاہتا ہے وہ اس سے توکل کرے, جو غنی بننا چاہتا ہے اسی کی طرف بڑھے, دے گا وہی, اور جو عزت والا بننا چاہتا ہے وہ اسی سے ڈرے, وہی دے گا. تو یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ جس طرح وہ ہے, کائنات کو بنانے میں وہی ہے, تو کائنات میں چلتی بھی اسی کی ہے. اس کی تدبیر اور مرضی کے بغیر نہ کسی کو رزق ملتا ہے, نہ موت ملتی ہے, نہ حیات ملتی ہے, نہ زندگی ملتی ہے. یعنی اب آپ اس بات کو سماعت فرمائیے میرے بزرگوں دوستو, کہ یہ جو بات کی دو چیزیں ہیں کہ کائنات کے اندر مدبر کون, تدبیر کون کرتا ہے, کس کی مرضی سے ہوا چل رہی ہے, کس کی مرضی سے یہ بارش آ رہی ہے, کس کی مرضی سے یہ ثمرات اگ رہے ہیں, کائنات کی ایک ایک چیز, سورج کس کی مرضی سے آگے پیچھے ہو رہا ہے, چاند کس کی مرضی سے آگے پیچھے ہو رہا ہے, ستارہ کس کی مرضی سے چاند سے نور لے رہا ہے, چاند کس کی مرضی سے سورج سے نور لے رہا ہے, اور کائنات کے اندر جو ہواؤں کے جھونکے, زندگی کا سلسلہ, بیٹے کی پیدائش, بیٹی کی پیدائش, ماں کے بطن کے اندر حمل کا رک جانا, افزائش نسل کا سلسلہ, کھیتوں کے اندر جناب, کھیتوں کے اندر اناج کا پیدا ہونا, باغات کے اندر ثمرات کا پیدا ہونا, یہ تمام چیزوں میں تدبیر اور مرضی, یہ کس کے اشارے پر چل رہی ہے, کس کے کہنے پر بیج پھٹ جاتا ہے, کس کے کہنے پر اس پھل کے اندر رس آ جاتا ہے, کس کے کہنے کے اوپر سورج روشنی پہنچا دیتا ہے, کس کے کہنے پر رات جمی رہتی ہے, کس کے کہنے پر وہ پیچھے ہٹ کر دن کو آگے لاتی ہے, کس کے کہنے پر دن آگے بڑھ جاتا ہے, کس کے کہنے پر ماں کے پیٹ میں نطفہ جم جاتا ہے, کس کے کہنے پر وہ نطفہ گوشت کے لوتھڑے سے بچے کی شکل اختیار کر دیتا ہے, کس کے کہنے اور کس کے ارادے پر وہ گوشت کا لوتھڑا پھر لڑکے کی صورت اختیار کرتا ہے, یہ لڑکی کی صورت اختیار کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے اس میں کائنات کی کسی شے کا دخل نہیں ہے, جس طرح کائنات کو اس نے بنایا ہے تو چلتی بھی اسی کی ہے, تدبیر بھی اسی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ مدبر حقیقی وہی ہے، متصرف بالذات وہی ہے. ہمیں یوں تو ضرور لگ رہا ہے کہ پانی پیاس بجھا رہا ہے، لیکن تصرف اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. پانی کو اس نے ہی حکم دیا تھا کہ پیاس بجھا، آگ کو اسی نے حکم دیا تھا کہ جلا، دوا کو اسی نے حکم دیا ہے کہ شفا دے. لیکن جس کے لیے نہیں چاہا تو آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا، تو آگ کو کہا جلانا نہیں، تو آگ نے نہیں جلایا. آگ کا کام تو جلانا تھا، فرما کونی بردوں و سلامن، ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو پھر تکلیف ہو، فرمایا سلامن، میرا محبوب ہے، ٹھنڈی ہو جا. ایسا نہیں کہ اس کا بدن ٹھٹھرانے لگے ٹھنڈک سے، فرمایا ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا، تاکہ وہ مزے سے اس کی راحت کو پا سکے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
آگ کا کام جلانا تھا، آگ ضرر کا سبب ہے لیکن وہ مدبر حقیقی ہے، ضرر کے سبب کو اس نے نفع میں تبدیل کر دیا ہے. پانی نفع کا سبب ہے، جب چاہے تو یہ اس کو زہر بنا دے، تو چاہے تو وہ نفع کے سبب کو ضرر کے سبب بنا دے، ضرر کو نفع کے سبب بنا دے، کیونکہ سبب اپنے میں کچھ نہیں ہے. وہی مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی، مدبر حقیقی، وہی کائنات کو بنانے والا ہے، وہی ہر شے اسی کی مشیت اور رضا سے چلتی.
یہ توحید کی بنیاد ہے اور وہ وہی مستحق عبادت ہے. اب میرے دوستو، بات تھوڑی سی میں آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں. آپ نے توحید کے اندر اس بات کو سمجھ لیا، آپ نتیجے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، توحید میں آپ نے جو باتیں سمجھی میرے بزرگو دوستو، وہ توجہ کے ساتھ آپ اس طرف توجہ فرمائیے کہ جو ہم نے توحید کے اندر بنیادی باتیں سمجھی تھی اب تک درس میں، وہ چار چیزیں ہیں. ایک واجب الوجود ہونا، اس کا خالق کائنات ہونا، مدبر کائنات ہونا، اور مستحق عبادت ہونا. یہ چار چیزیں ہیں، یہ توحید کے اصول ہیں. شرک جب ہوتا ہے، کیونکہ توحید کی ضد شرک ہے، توحید کی ضد شرک ہے. یہ چار چیزیں ہیں، اللہ کا واجب الوجود ہونا، کائنات کا خالق وہی ہے، اکیلا ہے، اس کو قبول کرنا، کائنات میں اسی کی مرضی اور تدبیر چلتی، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے اسی کا اختیار اور اذن ہوتا ہے، اور اس کا اذن نہ ہو تو کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. اور چوتھی چیز، مستحق عبادت ہونا. یہ چار چیزیں توحید کے اصول ہیں. شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے. توحید انعام ہے، شرک لعنت ہے. توحید شکر ہے، شرک ناشکری ہے. توحید حمد و ثنا ہے، شرک اللہ کی نافرمانی اور اس کی کوتاہی کی انتہا ہے. تو اب توحید، شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے. آج شرک کی تعریف کریں گے، لیکن فلسفہ چل رہا ہے تو اس کو سمجھیے آپ، کہ شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے. تو توحید کی چار اصول بنیادی تھے، اس کی ذات میں اس کا واجب الوجود ہونا، خالق کائنات ہونا، مدبر حقیقی ہونا، مستحق عبادت ہونا. اب شرک جب تک نہیں ہو سکتا جب تک توحید کے اصول کو کوئی توڑے نہ. جو توحید کو قبول کرتے ہوئے کسی اصول کو توڑے اور یہ کسی اور کو دے، جو یہ چار خاصہ اللہ کا ہے، یہ چاروں حق اللہ کے ہیں. واجب الوجود ہونا حق اللہ کا ہے، خالق کائنات ہونا حق، مدبر حقیقی ہونا حق، مستحق عبادت ہونا حق. اب یہ اللہ کے چار حق میں سے کوئی ایک بھی حق کسی غیر کو دے گا تو شرک کھڑا ہو جائے گا. اور اگر یہ چار چیزیں اللہ ہی کے لیے قبول کرے اور کسی غیر کے لیے یہ چار بنیادی چیزیں کسی صورت میں تسلیم نہ کرے، فتوے سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، کیونکہ جب تک توحید کے یہ بنیادی اصول غیر کے لیے نہ مانے جائیں، اللہ کے مقابلے پر پہلی چیز ہے واجب الوجود، کہ اس کا ہونا ضروری، اس کا نہ ہونا محال. یہ اگر وہ کسی بندے کے لیے مانے گا تو مشرک ہو گیا، کیونکہ توحید کی اصول کو اس نے توڑا اور خدا کا جو حق تھا اس نے غیر کو دیا. خدا کا جو حق تھا اس نے غیر کو دیا. اگر وہ یہ کہے کہ میں واجب الوجود مانتا ہوں لیکن کائنات کی فلانے نے بنائی ہے، پھر مشرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسری بات بھی خدا کا حق تھا جو اس نے غیر کو دیا. تیسری چیز، وہ یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے، کائنات بھی خدا نے بنائی، واجب الوجود ہے،
لیکن کائنات کی تدبیر مرضی اس کی چلتی ہے، مشرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تیسرا حق تدبیر حق کا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے. یہ حق کسی کو دے گا تو مشرک ہو جائے گا. اور چوتھی چیز مستحق عبادت ہونا، اور یہ حق اللہ کا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ واجب الوجود ہے، خالق کائنات ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ہی مدبر کائنات ہے، لیکن میں پھر بھی عبادت اس کی کروں گا، تو مشرک ہو جائے گا، وہ موحد نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے مستحق یہ خدا کا حق تھا. خدا کے اس چار حق میں سے کوئی ایک حق بھی مخلوق کو دے گا تو مشرک ہوگا. لیکن چاروں حق اللہ ہی کے مانے، اور اللہ نے جس کو اپنی مرضی سے عطا کیا ہے، جس درجے میں عطا کیا ہے، ذات اور عطا کے فرق کے ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کو دلائل کے ساتھ قبول کرے، تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ عین توحید ہوتا ہے.
سبحان اللہ،
وہ عین توحید ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو اس وقت تک شرک متحقق نہیں ہو سکتا. شرک جب لازم آتا ہے کہ جب جو حق اللہ کا ہے وہ بندوں کو دے دیا جائے، جو حق اللہ کا ہے وہ بندوں کو دے دیا جائے. مشرکین کرتے کیا تھے کہ جو حق اللہ کا تھا وہ بندوں کو دیتے تھے. مشرکین کا شرک یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا، اصلا ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے. تو ہم سے کہنے لگے جناب، تانے کے طور پر عبادت تو آپ بھی غیر نبیوں کی کرتے ہیں، ولیوں کی کرتے ہیں، قبروں کی کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو توحید کے عقیدے کو اتنے کھل کے مانتا ہو، اور ہر اس کی باریکی اور اس کے انعام اور شرکی نجاست کو جانتا ہو، اس کے بارے میں نظریہ رکھا جائے کہ وہ ایک نہیں پوری جماعت مشرک ہے. تو پھر کہا کہ تمہارا شرک یہ ہے کہ تم عبادت تسلیم کرتے ہو، تم یا رسول اللہ کہتے ہو، تم یا غوث اعظم کہتے ہو، اس سے شرک لازم آتا ہے، کیونکہ یہ جو حق ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہے. میں نے کہا اگر یہ اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے یا کہہ کر، تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیسے جائز ہو گیا؟ ایوہ النبی نماز میں کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ اور قرآن میں جو پورے قرآن میں انبیاء کو یا کہہ کر پکارا، وہ کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ میں نے کہا یہ شرک اس صورت میں ہوتا کہ جس صورت میں رب کو یا کہا جاتا ہے تو اس کی صفات مستقل ہے، ذاتی ہے، حقیقی ہے. اب اگر کوئی بندہ یقیدہ کرے کہ فلاں شخص جو میری پکار کو سن رہا ہے، یہ خود سے سن رہا ہے، بغیر خدا کے سنائے سن رہا ہے، اپنی مرضی سن رہا ہے، تو اس نے یہ ذاتی درجہ جو ہے اس بندے کو دے دیا، تو یہ شرک ہو گیا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اس بندے کو اللہ سنا رہا ہے، میری فریاد اللہ اس تک پہنچا رہا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. اس پر میں ایک بات آپ کی خدمت کے اندر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شرک اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو واجب الوجود نہ مانے، خالق کائنات نہ مانے، اور اس کو اس کے اختیار میں ذاتی نہ مانے. اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا، تو شرک ختم ہو گیا. لیکن یہ بھی کہ اس کو اللہ نے دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی کافر یہ کہے کہ جناب ہم بھی تو اپنے بتوں کے لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے، ہم نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے بتوں کو محبوبیت کا درجہ دیا. ایک، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان بتوں کو کوئی اختیار دیے. لیکن قرآن میں یہ دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ نے جن کو منصب محبت عطا فرمایا اور جن کو اپنا محبوب فرمایا، ان کو اپنے ذات سے شریک نہیں محبوب بنایا. تو محبوب بنایا تو قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں اسی کا فرمان موجود ہے کہ ان کو علم بھی اپنی جناب سے عطا فرمایا، عزت بھی اپنی جناب سے عطا فرمائی، اختیار بھی اپنے جناب سے عطا فرمائی، شان بھی اپنی جناب سے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور شان جلالت بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے کہ ایسے اختیارات بندوں کو کیسے مل سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں سورہ سواد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. جب بلقیس اپنی سلطنت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور اس کے اختیارات اتنے مضبوط تھے کہ لاکھوں اس کے پاس فوج موجود تھی، بڑا طاقتور لشکر موجود تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو مطیع و فرمان بردار بنایا جائے. ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان سے کہا، اس پرندے نے، کہ میں غائب تو رہا آپ کے دربار سے، لیکن میں نے قوم یمن کے اندر دیکھی ہے کہ جو بڑی زیرک ہے، بڑی دانا ہے، اور دنیاوی تقاضوں میں ترقی یافتہ قوم ہے. وہ ڈیم بنانے والی ہے، وہ کھیتی باڑی کرنے والی ہے، وہ فلاں فلاں گویا کہ بنیادی کام کرنے والے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. یعنی اتنی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر
سورج کی عبادت کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ کہ اس قوم کو ناز کیا ہے, کس چیز پر ہے, گھمن کس چیز پر ہے, ان کو فخر کس چیز پر ہے. کہ بلقیس کا جو تخت ہے نا اس کو اس پر بڑا فخر ہے. سلیمان علیہ السلام نے ڈائریکٹ دعوت توحید نہیں بھیجی, اس کو اللہ کا پیغام ڈائریکٹ نہیں بھیجا, کیونکہ وہ تو پہلے اپنے طاقت کے اندر اور اپنے زوم کے اندر مست تھے, وہ کس کا پیغام قبول کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی بات جو کی ہے کہ اس کی طاقت کو توڑنے کی کی. اب اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ بلقیس جو اس وقت شیطان کی ترجمان تھی اس کے پاس اگر یہ کر و فر والی سلطنت تھی تو جو ہمارا محبوب تھا, جو ہمارا نائب تھا, اس کو ہم نے کیسی شان و جلالت عطا فرمائی. سورہ سواد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بلقیس نے تو جنات کی فوج اپنے پاس رکھی ہوئی تھی, اس نے اپنے ساتھ انسانی فوج رکھی ہوئی تھی, لیکن فرمایا کہ جو ہمارا محبوب تھا, ہمارا نبی تھا, جو ہمارا ترجمان تھا, فسخرنا له ریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, پس ہم نے ہوا کو فرمان بردار کر دیا تھا سلیمان کے. ہوا بنائی ہم نے, تابع کر دی سلیمان کے, تابع کر دی سلیمان کے. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے رخاء حیث اصاب کہ وہ چلتی تھی آپ کے حکم سے, تجری بامری ہی. اللہ فرماتا ہے فسخرنا له ریح, ہم نے ہوا کو تابع کر دیا سلیمان کے, اور فرمایا تجری بامری ہی, سلیمان جہاں کہتا تھا ہوا وہاں چلتی تھی. آپ یہ کہیں گے کہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے, تو یہ تو سلیمان کے حکم سے چل رہی ہے. تو میں نے کہا یہ بات بھی تو میں قرآن ہی سے کر رہا ہوں نا. اب یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ جسے ہم محبوب بنا لیتے ہیں منہ اس کا ہوتا ہے بات ہماری ہوتی ہے, بازو اس کے ہوتے ہیں طاقت ہماری ہوتی ہے, آنکھیں اس کا ہوتا ہے مشاہدہ ہم کراتے ہیں, زبان اس کی ہوتی ہے بولتے ہم ہیں. فرمایا اس وقت تمہیں بولتا ہوا تو سلیمان نظر آ رہا ہے, لیکن اسے ہم نے پیچھے اپنے اذن کو جاری کر دیا ہے اور ہوا کو تابع کر دیا ہے اور کہہ دیا جہاں سلیمان بولے گا وہیں چلنا. سلیمان کا بولنا, سلیمان کی مرضی, سلیمان کی تدبیر, سلیمان کا ارادہ ہمارے ارادے سے متصادم نہیں, وہ وہی کرے گا جو ہم کہیں گے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ وہی کر رہا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, لیکن یہاں سے عقیدہ کھل کے آیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں انبیاء پتھروں کی طرح ہے معاذ اللہ, انہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا, انہیں کوئی سبب نہیں دیا گیا, میں نے کہا ایسی ظلم والی بات نہ کرو, ایسے نفرت والی بات نہ کرو. قرآن کی یہ نص موجود ہے, قرآن کہتا ہے خود فسخرنا, ہم نے تابع کر دیا ہوا کو سلیمان, ہم نے دیا. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے مسخر کر دیا, ہم نے اس کو فرمان بردار کر دیا, نرم کر دیا, مسخر کر دیا, تابع کروا دیا سلیمان کے. اللہ فرماتا ہے جب ہم تابع کرا رہے ہیں تو کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ بتوں کے لیے تسلیم کرے گا تو کافر ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس اہل نہیں, وہ مقام محبوبیت پر نہیں کہ ان کو یہ مقام دیا جائے. وہ ہمارے دربار سے معزون نہیں, اذن یافتہ نہیں, سند نہیں ملی, یہ ہمارے دربار کے معزون ہیں, انہیں ہم نے اذن دیا ہے, کہتے یہ ہے, اذن ان کی زبان سے ہم جاری کروا دیتے ہیں. اس کا انکار کرے گا بھی تو کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ تو ہمارے کلام کا انکار ہے. فرمایا فسخرنا له ریح, ہم نے ہوا کو پابند کر دیا ہے سلیمان کے, تجری ہوا چلتی ہے, بامر حکم کے ساتھ ہی سلیمان کے, تجری بامر ہی سلیمان کے حکم سے چلتی ہے. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہاذا عطاؤنا, دیکھو ہم بتوں کو تو نہیں دیتے لیکن اپنے محبوبوں کو عطا کرتے ہیں. ایک مجھ سے کہنے لگا کہ عطا کی دلیل کیا ہے, میں نے کہا ہاذا عطا ہونا یہی تو دلیل ہے اور کیا ہے, انا تعینا یہی تو دلیل ہے عطا کی, کیا بات ہے, یہی تو دلیل ہے, اور کون سے لفظ آپ سے ہم سے چاہتے ہیں. کہا جی اللہ نے دیا, دلیل کیا؟ میں نے کہا انا تعینا, اور کیا ترجمہ کریں گے اس کا آپ. اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ہاذا عطاؤنا, کہ سلیمان یہ ہماری عطا ہے تمہیں, او امسک بغیر حساب. فرما فمنن او امسک, اے سلیمان کہیں زیادہ چلا تو تیری مرضی, کسی علاقے سے روک لے تو تیری مرضی, یہ پسند تجھے آ جائے ان پر ٹھنڈی ہوا چلا, یہ پسند نہ آئے تو ان پر گرم ہوا چلا. فرمایا فمنن او امسک, نرم چلا سخت چلا. فرمایا بغیر حساب, تجھ سے پوچھیں گے کچھ بھی نہیں, تیرے تابع کر دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ دیکھیں میرے دوستو بزرگو, یہ فرق ہے, یہ فرق ہے محبوبوں کے اندر اور دشمنوں کے اندر. کفار کی غلطی کیا تھی؟ اب توجہ میں نہیں, انہوں نے تو وسیلہ بنایا تھا, انہوں نے بتوں کے لیے اختیار مانا تھا. اور میں نے کہا اس آیت کے بعد کیا آپ اختیار نبیوں کا تسلیم نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو یہ حاضہ تاؤنا کی نفی لازم آئے گی, بی امری ہی کی نفی لازم آئے گی. اس کے انکار سے جہاں آپ بتوں سے دور بھاگ رہے تھے تو اللہ والوں کی فضیلت کا آپ نے انکار کیا, تو جس طرح اس کا اقرار کرنا کفر تھا اسی طرح ان کی شان کا انکار بھی تو کفر ہے. ایمان یہ ہے کہ جس کو نہیں دیا جو دشمن تھے اس کا انکار کیا جائے, جو معزول اور محبوب تھے اس کا اقرار کیا جائے. میرے دوستو توجہ کیجئے گا یہاں پر, خاص طور پر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے بھاگا کوئی بھی نہیں. ابو العالی مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کو سامنے رکھ کر لکھا کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے. تفہیم القرآن میں لکھا یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور محبوبوں کو, انبیاء اور محبوبوں کو بڑے اعلی اختیارات عطا فرماتا ہے. یہ لکھا انہوں نے, اور یہی بات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب بیان القرآن کے اندر لکھی کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ فمن اور امسک بغیر حساب, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے, کسی کو بخشے احسان کر کر چاہے یا اپنے پاس رکھے رہیں, یعنی چلائیں نا, بس یہ پسند ہی نہیں آ رہا, اس طرف ہوا نہیں چلے گی, اب ہم روکے رکھیں گے, اور زیادہ پسند آیا تو کاش پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں. اللہ فرماتا فمن او امسک, احسان کر کے کسی پر چلا دیں آپ او امسک یا نہ چلائیں بغیر حساب, سلیمان تم سے پوچھیں گے نہیں ہم. اگر کوئی یہ کہے, سوالن یہ کہے, مسلمان تو نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی کسی کی کھوپڑی میں جو غیر مسلم اگر یہ سوال کرے کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو یہ دیکھو تم نے بھی تو سلیمان علیہ السلام کے اختیار قرآن سے مان لی ہے. تو ہم نے کہا بات ذرا سنو, سلیمان علیہ السلام کا یہاں اختیار رب کے اختیار کے مقابلے پر نہیں, ان کا اختیار رب کے اختیار کو معطل نہیں کرتا, ان کا اختیار رب کے اختیار کو معدوم نہیں کرتا, یہ اختیار رب ہی کا ہے جو ان سے جاری ہو رہا ہے. یہ اختیار رب ہی کا ہے, یہی سنی کہتے ہیں کہ رب اپنے اختیار شانے اپنے ولیوں سے جاری کرواتا ہے, اپنے نبیوں سے جاری کراتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اس کی مثال آپ دیکھیے سورہ مجادلہ کی آیت میں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے محبوب گھبرانا نہیں, فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ, اے حبیب اللہ تیرا مددگار ہے, وہ جبریل ہو جبریل تیرے مددگار ہے, وہ صالح المومنین یا ابو بکر عمر تیرے مددگار ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ خود کو بھی مددگار کہہ رہا ہے, جبریل کو بھی مددگار کہہ رہا ہے, قرآن ہے نا, جبریل کو بھی مددگار کہہ رہا ہے. میں نے ہندو کو جواب دے دیا, ہندو یہ سمجھ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اور اللہ کا اختیار دونوں مقابلے پر ہے. میں نے کہا مقابلے پر نہیں, یہ تسلسل کا نام ہے. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو بات چل رہی دراصل خدا ہی کے حکم سے چل رہی ہے, کیونکہ آپ کی زبان پر خدا کے اذن کو جاری کر دیا گیا ہے, جیسے پانی میں شفا کو جاری کر دیا گیا ہے, دوائی میں شفا کو جاری کر دیا گیا ہے, بادل میں بارش کو جاری کر دیا گیا ہے, کہ سب فیض خدا کا ہے, ان اسباب سے جاری ہو رہا ہے. تو یہ بڑے اختیارات خدا ہی کے ہیں جو محبوبوں کی زبانوں سے جاری ہو رہے ہیں. اس میں شرک کہاں گھسایا؟ اور اگر شرک گھسایا تو پھر آپ کریں گے کیا؟ آپ کو بھی لکھنا پڑا, مودودی صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور میں بالکل کہہ رہا ہوں, آپ تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے, انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس بات سے پتا چلا, ان کے الفاظ بھی میرے ذہن میں آ گئے, وہ لکھتے ہیں اس بات کو ابو العالی مودودی, سلیمان علیہ السلام کی شان کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو کیسی غیر معمولی اختیارات عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ,
یعنی معمولی نہیں غیر معمولی, ایسے اختیارات نہیں جو ہر ارے غیرے کو مل رہے ہوں, نہ غیر معمولی جو کسی کو نہیں ملتے وہ محبوبوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
میرے دوستوں ذرا توجہ فرمائیے, یہاں سے یہ تو ہندو کو میں نے جواب دیا, تم جو بتوں کے بارے میں اختیار مانتے ہو وہ خدا کے مقابلے پر مانتے ہو, تم کہتے خدا کا اختیار مرضی ارادہ ختم, اب جو کرے گا کائنات میں یہ کرے گا, یہ شرک ہے. اور ہم مسلمان یہ کہتے کہ مدبر حقیقی خدائی ہے, مشیت و ارادہ اسی کا چلے گا, کائنات کو بنانے میں وہ تنہا ہے, کائنات کو چلانے میں وہ تنہا ہے. ہاں وہ لوگوں کو سکون اپنی جانب سے دینا چاہتا ہے, ہوا کو سبب بناتا ہے, وہ لوگوں کو شفقت اپنی جانب سے دینا چاہتا ہے, رزق اور پانی کو سبب بناتا ہے,
وہ لوگوں کو اپنی جانب سے رحمت و تسلی دینا چاہتا ہے،
ٹھنڈی ہواؤں بادل بارشوں کو سبب بناتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو نوازنا چاہتا ہے عالی نعمتوں کو، تو سلیمان کو اور محمد رسول اللہ کو سبب بناتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
شرک کہاں سے گھس آیا کہ جناب کائنات کی ان چیزوں کے اندر اسباب اسباب جان کر ان میں وہ تاثیر خدا کی تسلیم کی جائیں تو شرک نہیں ہے. تو حضرات انبیاء، اور پھر یہاں پر دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے لیے کتنا واضح مفہوم یہاں پر آیت کا موجود ہے، بلکہ عبارت موجود ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے، پھر سنیے، ہاذا عطاؤنا ہاذا عطاؤنا، مد کے ساتھ موجود ہے تاکہ قاری بھی جب پڑھے تو پورا منہ کھول کر پڑھے.
زبر نہیں ہے کہ جو ایک الف کی طرح پڑھ کر آگے نکل جائے، فرما مد ہے، پورے پانچ الف لگانے ہیں تم نے یہاں پر. فرما ہاذا عطاؤنا
سبحان اللہ.
فرمایا سلیمان یہ ہماری بخشش ہے تجھے، فمنن
کسی پر احسان کر کے زیادہ چلا دے،
او امسک روک دے بغیر حساب،
کچھ پوچھیں گے بھی نہیں تجھ سے. میں نے کہا اس کو اختیار نہیں، اور اسی کو مدودی صاحب نے کہا، اس سے پتا چلا کہ کیسے غیر معمولی اختیارات.
اور یہ دیکھیں فمنن او امسک، اسی پر اگر آپ غور کریں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، واقعی میں غیر معمولی اختیارات ہیں. فرمایا احسان جتلاتے میں کہیں پر چلا دے. اور اسی بات کو مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہوئے بیان قرآن میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو لفظ موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا بغیر حساب، یہ سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کیا بیان کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ نے آپ کو خزانچی نہیں بنایا تھا، مالک و مختار بنایا تھا.
یہ لفظ ہے وہاں پر، یہ بیان قرآن کے اندر ان کے لفظ موجود ہیں.
آپ ابھی آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے، اس آیت کے تحت جا کر ابھی کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ لفظ لکھا، لکھنا پڑھا اس رب کو. میں نے کہا آپ نے یہ لکھ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خزانچی نہیں بنایا، مالک و مختار بنایا. آپ نے سلیمان کو تھانوی صاحب مالک تسلیم کر لیا نا، کر لیا. تو میں نے کہا پھر فتاوی امدادیہ میں میرے امام کے شعر پر کیوں اعتراض کر دیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہوں گا. میں ایک دعوت فکر دیتے ہوئے یہ بات آگے سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان دلائل پر غور کریں اور خدا را اپنے قلم کو تیز نہ چلائیں، کیونکہ آپ کس کے خلاف چلا رہے ہیں. اگر آپ کسی اللہ کے دشمن کے خلاف لکھ رہے ہوتے تو شاید آپ کو کچھ ملتا، آپ اللہ کے محبوبوں کے خلاف لکھتے، کچھ نہیں جانتے، مکھی نہیں پیدا کر سکتے، پر نہیں بنا سکتے. میں نے کہا اتنا زور قرآن و سنت کو اس لیے پڑا تھا کہ ان کے خلاف استعمال کرے. قرآن تو اترتا ان کی شان میں ایسا ہے کہ ان کے جوتوں کے نیچے دھول لگتی ہے تو قرآن اتر کر اس کی شان بیان کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دوستو یہ کوئی جذباتی موضوع نہیں ہے، ایمانیات کا، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مومنین کی میراث ہے. اس کے لیے کوئی ایک شخص ٹھیکیدار نہیں ہے، جو چاہے اس عقیدے کو قبول کر کے اپنے لیے آخرت کے راستے کو کشادہ کر دے. تو اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ فمنن او امسک بغیر حساب. بولی سبحان اللہ. ایک شخص مجھ سے یہ کہنے لگا ہاں ہاں ٹھیک ہے، بندوں کے اندر فطری معمولی اختیارات ماننا شرک نہیں ہے، لیکن غیر معمولی اختیارات اگر آپ مانیں گے نا تو وہ فوق الاسباب ہو جاتا ہے، وہ فوق الفطرت ہو جاتا ہے، وہ شرک ہے. تو میں نے کہا جناب میں نے تو آپ کے لیے اگر اختیار مان لیا کہ آپ نے ایک ڈیفنس بنگلہ خرید لیا، آپ نے یہ کار خرید لی، آپ نے یہ کام کر لیا، تو چلو یہ تو معمولی اختیار تھے، لیکن جس کی آنکھوں کے اور جن کے پلکوں کے اشاروں سے ہوا کے جھونکے ادھر ادھر جا رہے ہوں. اور یہاں پر علماء نے لکھا دیکھے ہوا دینے سے مراد ساری کائنات دی، ہوا ہی بادل لاتی ہے، بادل بارش برساتے ہیں، بارش سے پھر کھیت پلتی ہے، باغات ہوتے ہیں، لوگوں کی زیست چلتی ہے. یہی ہوا ہے جو سمندروں میں طغیانی پیدا کرتی ہے، اور یہی طغیانی بادل کو پانی پہنچاتی ہے، اور یہی بادل پھر پانی برساتا ہے، اور یہی برسات سے پھر حیات پیدا ہوتی ہے. یعنی ہوا نہیں دی، سارا نظام کائنات عطا فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں دے دیا کہ حکم اللہ ہی کا ہے، جاری سلیمان علیہ السلام سے ہوگا. جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی کہ جب آپ نے بڑی مشہور بات جو ہر عالم ربانی ذکر کرتا ہے کہ جب آپ کی قوم آپ کی شان و عظمت کا انکار کر رہی تھی اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ ہم آپ کو کسی صورت کے اندر گویا کہ تسلیم نہیں کریں گے، تو حضرت نبی پاک اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ پھر اپنی شان دکھا کہ پھر یہ مجبور ہو کر آ جائیں. آپ نے اپنے حواری اور اپنے مریدوں اور اپنے صحابیوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ یہ جو میری قوم ہے یہ ڈرتی کس سے ہے، ادب کس
کرتی ہے، متاثر کس سے ہوتی ہے؟ کہنے لگے حضور یہ تو طب کی بڑی دل دادا ہے، یہ کیونکہ ان میں کوڑ کے مریض بہت ہیں، ان میں ماں کے پیٹ سے نابینا بہت ہیں، اور ان میں جو حکیم اچھا مرہم بنا دے تو پھر یہ اس کی نسلوں کا بھی ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرض ان کے اندر لا علاج آ گیا۔ فرمایا اچھا، یہ میں رسالت کی بات اتنی اونچی ان کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ تھوڑے پھنسیوں کے مرہم رکھنے والوں کے پیچھے اپنا عقیدہ دے رہی ہے؟ کہاں تو کہا پھر جمع کرو سب کو۔ سب کو جمع کیا گیا، قوم سے خطاب کیا کہ تم اس لیے لوگوں سے متاثر ہوتے ہو کہ کسی کا مرہم اچھا چل جائے، کسی کے ٹیوب تمہارے دانوں کو دور کر دے؟ تو کہا یہ تو بہت دور کی بات ہے، آؤ میرے پاس۔ سامنے مٹی رکھی تھی، آپ نے خشک مٹی جو بچتی ہوئی مٹی ہے اس کو لیا، لینے کے بعد اس میں پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد اس کو گوندا، گوندنے کے بعد ایک مورت بنائی آپ نے، یعنی مٹی کی ایک شکل، مٹی کی شکل سے ایک پرندے کی شکل بنائی، اور فرمایا کہ یہ دیکھو وہ مرہموں کو تو لگا کر وہ پھنسیاں صحیح کر دیتے ہیں، اپنے سارے ڈاکٹر طبیبوں کو بلاؤ کہ دیکھو پرندہ تو میں نے، پرندے کی مورت میں نے بنا دی ہے، اب ان کو بلاؤ کہ ان کا جناب جو ان کی دوائی، ان کا مرہم بڑا کاریگر ہے، تو ان سے کہو کہ ذرا اس مٹی، جو مٹی کی مورت ہے اور یہ جو مٹی کا پرندے کا ڈھانچہ میں نے بنایا ہے، ذرا اس کو ہوا میں اڑا دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ فرمایا میں اڑاؤں گا، اگر ایک پھوڑا تمہارا کوئی دور کر دے تم اس کے آگے گردن رکھتے ہو، تو یہ تو مٹی سے مورت ابھی بنی ہے نا، لے آؤ تمہارے سارے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، اور کہو کہ جناب اس پرندے کو اڑا کے دکھائیں۔ وہ کہنے لگے جی یہ تو پرندہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ فرمایا اڑے گا۔ کیسے اڑے گا؟ کل اڑائے گا۔ کیسے اڑائے گا؟ میرے کہنے پر اڑائے گا۔ یہ پڑا ہوا ہے، تم اپنے کہنے پر اڑاؤ، نہیں اڑائے گا، اڑانا اسی کی شان ہے، تدبیر اسی کی ہے، لیکن تمہارے ہاتھ پر جاری نہیں ہوگی، میرے ہاتھ پر جاری ہوگی، اور یہ میرے ہاتھ پر جاری ہونا اس کی مجبوری نہیں، یہی مقام محبوبی ہے۔
سبحان اللہ۔
کہتے بھائی اس قبر پر دعا قبول نہیں ہوتی،
اس قبر پر کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہی تو مقام محبوبی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جس پر چادر نہیں وہاں نہیں جاتے، جس پر گنبد ہے وہاں جاتے ہو، میں نے کہا یہی تو مقام محبوبی ہے۔
سبحان اللہ۔
بات سمجھ رہے میری آپ؟ کہتے ہیں ان کو تو آپ نے سفارشی مان لیا ہے۔ تو میں نے کہا سفارشی ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ سفارشی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے کہا بات سنبھل کے کرنا، اللہ کو سفارشی کس کے آگے بناؤ گے؟ اور میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ شرک وہ ہے کہ اللہ کا حق بندے کو دینا، تو سفارشی بننا یہ تو اللہ کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے حضور کو اپنے اعمال پر رب کی بارگاہ میں سفارشی مان لیا، تو جب رب کا حق ہی نہیں تھا تو مانا وہی ہے جو بندوں کا حق تھا، تو شرک کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں بندے تو سفارشی نہیں بن سکتے۔ تو میں نے کہا چلو پھر نابالغ بچے کی جنازے کی دعا سنا دو۔ دور کی بات چھوڑو، سادے بچے لوگ بیٹھے، یہ جو نابالغ بچے کی جو جنازے کی دعا وہ سنا دو۔ ہلنے لگے، میں نے کہا آخری جملہ سنا دو، خود نابالغ بچے کی جنازے پڑھتے وقت تم دعا کرتے ہو شافعاؤں و مشفعا۔ اب حضرت صاحب ترجمہ کر دو، اب ترجمہ کریں تو پھر توحید نہیں رہتی جو بنائی ہے، اور توحید رکھتے ہیں تو پھر ترجمہ نہیں کرنا۔ یہ آسان سی بات ہے، انبیاء اور رسولوں کی بات کرتے ہیں، ایک بچہ جو آگے نابالغ رکھا ہوا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد تم یہ دعا کرتے ہو، نماز میں کرتے ہو، جو سرے سے عبادت ہے۔ سکھایا بھی رسول اللہ نے کہ کہو شافعاؤں و مشفعا، یا اللہ اس بچے کو میرا سفارشی بنا، اس بچے کو میرا سفارشی بنا تیری جناب میں، اور ایسا سفارشی نہیں کہ جس کے پرچے کو منہ پر مار دیا جائے، کہو تو کون ہے سفارشی کرنے والا، اٹھا درخواست دفاع ہو جا، نہیں، مشفعا، ایسی سفارشی، ایسا سفارش کرنے والا بنا جس کی سفارش کو تو رد نہ کرے۔ ہم سے کہتے ہیں یار تم تو کہتے ہو کہ تمہارے غوث کی سفارش کو خدا رد نہیں کرے گا، رسول کی سفارش کو خدا رد نہیں کرے گا، یہ تو مجبوری ہو گئی۔ میں نے کہا تمہارے بچے کے لیے جو تم عقیدہ رکھو مشفعا، یہ بچہ ایسا سفارشی بنے جس کی سفارش کو تم رد نہ کرو، میں نے کہا وہاں شرک نہیں آتا، اور جو مقام وجاہت اور محبوبیت پر موجود ہے، جن کو خدا خود کہے اسا ائیں بسک ربک مقام محمودا، محبوب کافروں نے تجھے بڑا تانا دے دیا ہے، لیکن گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا تجھے عزت والی کرسی پر بٹھا کر ہم خود تیری واہ واہ کریں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جن کا مقام وجاہت یہ ہے ان کو سفارشی تسلیم کرنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو تم ایک پھنسی اور ایک پھوڑے کو ختم کرنے والے کے پیچھے سارا عقیدہ دے دیتے ہو، خدا کو بھول گئے، نبی کو بھول گئے، حضرت موسیٰ کی تعلیم کو بھول گئے، اور تم اس طرف چل پڑے ہو، تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک پھوڑا پھنسی کرنے والا جراح کے پیچھے چل پڑے تم؟ کہنے کا جناب وہ تو
لاعلاج مرضوں کو صحیح کرتا ہے. فرمائی یہ دیکھو یہ پرندہ میں نے اسے رکھا ہے سامنے, کیونکہ بات عقید اور ایمان کی بہت بڑی ہے, وہ پھوڑے پھنسیوں پر بک جائے گی. دیکھو میں نے پھر بنائی بھی بڑی چیز ہے, یعنی یہ میں نے اپنے ہاتھ سے مٹی میں پانی ڈال کر گوند کر اس کی ایک مورت بنائی ہے. اب بلاؤ اپنے سارے جراحوں کو, بلاؤ اپنے سارے حکیموں کو, بلاؤ اپنے تمام طبیبوں کو, اور کہو اس پرندے کو زندہ کرے. انہوں نے کہا یہ تو وہ نہیں کر سکتے. فرما میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کریں گے. فرما دیکھو میں کروں گا. اب قرآن سورہ آل عمران میں بول اٹھا, میں حیران ہوں کہ آپ یہ آیت پڑھتے بھی ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ میں نے تو ہمیشہ دیکھا آپ نے یہی آیت پڑھی, وَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدوں کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا لکھنا منع نہیں ہے, لیکن مطلب آپ غلط کیوں لیتے ہیں, اور اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ بھی غلط. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, اس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. یعنی یہ ہم پر ہیٹ کر رہے ہوتے ترجمہ غلط کر کے. میں نے کہا پھنس آپ بھی گئے, کیونکہ صبح شام آپ بھی مسجد میں کہتے ہیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. تو یہ حیا پکارنا ہی تو ہے. خود آپ نے آیت لکھی ہے کہ مسجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہ بلاؤ, اور صبح شام خود پانچ بار اذانیں دے دے کے, اور کسی کا بچہ کھو جائے تو اس کے لیے, کوئی مر جائے تو اس کے برادری والوں کے لیے, خود پکار رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ پکار نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر صحیح ترجمہ کرو نا, پھر صحیح ترجمہ کرو نا. ترجمہ یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا أَي تَعْبُدُوا. معنی اس کا یہ کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب عبادت کا معنی ہٹا کر پکارنے کا لگا دیا کہ یا رسول اللہ نہ لکھنا پڑے یا غوث نہ لکھنا پڑے. میں نے کہا اگر پکار کا معنی رہے گا تو پھر تو یہ بڑا خطرناک ہے, یہ تو بڑا خطرناک ہے. یہ مسجدوں کے اندر میرے دوستوں بزرگوں جو صبح شام اذان میں حیا الصلاح کہہ کر لوگوں کو پکارا جاتا ہے, حیا کال ہے نا, پکار ہے نا, پکار دی جاتی ہے. تو میرے دوستوں توجہ کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندہ تیار کیا اور ان کے سامنے کیا کہ اس کو زندہ کرو, انہوں نے کہا جی زندہ ہم نہیں کر سکتے. فرما میں کرتا ہوں. سورہ آل عمران میں موجود ہے, آپ اکثر علماء ربانیین کی زبان سے ہی سنتے ہیں. فرما انی اخلق لکم, یہ اخلق ہے اور یہ واحد متکلم ہے. انی اخلق لکم, میں اسے بناتا ہوں, میں اسے تخلیق دیتا ہوں, میں اس کو بناتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ سب مجازی معنی تعبیر کرنی پڑتی ہیں یہاں پر. انی اخلق لکم, میں نے کہا خالق تو اللہ تھا, یہ بات کیسی یہ تو ہے بھی قرآن کی, اور اتنی اچھی لگی اللہ رب العالمین کو, اتنی پسند آئی کہ یہ بات حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی تھی, لیکن جب حضور پر قرآن ہوا تو ان کے قول کو ریپیٹ کیا اللہ نے. فرمایا محبوب و عیسیٰ یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا انی اخلق لکم من الطین, میں بناتا ہوں مٹی سے, کہ حیت الطیر پرندے کی شکل کو, فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. دیکھیے غیر معمولی, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے فطری اختیارات مان لیے جائیں نا تو یہ تو منع نہیں ہے, لیکن غیر معمولی اگر مانیں گے تو جناب جو ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ کھڑا ہوگا. تو ہم نے کہا غور کیجئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مٹی کا پرندہ بنا کر میں اس میں پھونک مارتا ہوں, پھونک مارتا ہوں تو فیکون طیرم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ فضا میں اڑنے لگ جاتا ہے. فرما پرندہ زندہ نہیں کیا, فرما وہ ابرے ہو الاکرمہ والابرص, کہ وہ ابرے ہو برا یبرو, لغت اٹھا کر دیکھیں, شفا دینا, برا یبرو مانے شفا, برا اس نے شفا دی, یبرو وہ دیتا ہے, ابرے ہو میں شفا دیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں وہ ابرے ہو, جو درس انظامی کی ابتدائی طالب علم وہ سمجھ رہے, میں سیرے کو یہاں پر ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور آپ جا رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہفت اقسام کے اندر اس کی کیا قسمیں بن رہی ہے, اور آپ اس کو دیکھتے ہیں صحیح استو مثال استو مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف. اب غور کریں تو میرے دوستوں دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پرندہ اڑنے لگا, جب پرندہ اڑا تو انہوں نے کہا حضور آپ نے تو پرندہ اڑا دیا ہم مان گئے, لیکن یہ ہمارے لنگڑوں کو, یہ ہمارے پھوڑے والوں کو, یہ ہمارے برس والوں کا کیا ہوگا؟ فرما نہیں, نبی ان کو بھی نہیں چھوڑے گا, تم میرے دائرۂ رسالت میں آ گئے ہو, اللہ ہمارے ہی ہاتھ سے سب کی جاری فرمائے گا. اب قرآن کے الفاظ ہیں, حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا جمع کرو اپنے نابیناؤں کو. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ 50,000 نابینا اور کوڑ کے مریض آ گئے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا, مسکرایا, گھر گئے, جبہ چینج کیا, اور جو جبہ اتارا وہ اپنے خلیفہ کو دیا, فرمایا تو ادھر سے شروع ہو جا. کہتا جی شفا دینے والا کون؟ میں نے کہا اللہ، لیکن تیرے ہاتھ سے نہیں دلواتا، محبوبوں کے ہاتھ سے دلواتا ہے.
حق حق سبحان اللہ.
ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، فإن اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اے محبوب، اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرے مددگار، ابو بکر عمر تیرے مددگار. سوال ہوا، یا اللہ، اگر یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کہیں تو شرک. یہاں تو یا ابو بکر مدد بھی آ گیا، یا عمر مدد بھی آ گیا،
سبحان اللہ،
یا جبرائیل مدد بھی
سبحان
آ گیا.
اللہ،
میں نے کہا آپ کو تو صرف یا رسول اللہ مدد نہیں بہارا تھا، اللہ نے تو ساتھ میں یا جبریل مدد بھی کر دیا.
سن رہے ہیں میری بات آپ؟
اللہ نے تو یا ابو بکر مدد بھی کر دیا، یا ابا بکر مدد، یا عمر مدد بھی کر دیا. اسماء ستہ مکبرہ سے عراب پڑھیں آپ اس کا. یا ابا بکر مدد ہو گیا، یا عمر مدد ہو گیا. اب سوال یہ ہوا، یا اللہ جب تو ہی مددگار ہے، یہ ہم سے کہتے ہیں جب اللہ مددگار ہے تو رسول کی کیا ضرورت. میں نے کہا یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، جب اللہ مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت، جب اللہ مددگار ہے تو ابو بکر عمر کی کیا ضرورت. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا تم بھی لائن میں کھڑے ہو پوچھو، تم بھی لائن میں کھڑے ہو کر پوچھو، کیونکہ بات قرآن کی ہے. کہنے لگا تو پوچھ دے یار، کیونکہ تو یہ موضوع بیان کر. ہم نے کہ یا اللہ جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت، جب تو مددگار ہے تو ابو بکر عمر کی کیا ضرورت. تو جواب آیا، مددگار ہم ہیں، ظاہر جبریل سے کریں گے، مددگار ہم ہیں، ظاہر ابو بکر عمر سے کریں گے. اس لیے سنی اولیاء کے لیے، صالحین کے جو نظر رکھتا ہے وہ استقلالی نہیں رکھتا، وہ ظہور کا رکھتا ہے، دیرا وہ ہے جاری ان سے کروا رہا.
سبحان اللہ.
اس پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، وہ ابرے او وہ ابرے الاکمہ والابرصا. فرما وہ ابرے ہو، میں شفا دیتا ہوں. گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، کل اگر ہوا تو کنٹینیو کریں گے، ورنہ کل انشاءاللہ عقیدہ نبوت پر بات کریں گے. لیکن یہاں پر کیونکہ عقیدہ توحید کو آج شرک کے ساتھ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر فرمایا وہ ابرے الاکمہ والابرصا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے اندھے ہیں، ابرے او، میں عیسیٰ انہیں شفا دیتا ہوں. کہتے جی ترجمہ ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اب آگے کی بات بھی ٹھیک کریں. جب حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی یہ کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، اس میں شرک ہے؟ کہ لگے کیسے شرک ہے. تو میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں ان سے شفا لیتا ہوں تو شرک کیسے؟ نہیں سمجھا آپ میری بات بھائی. ہم پر فتوا تو اس لیے رہا نا کہ تم نبیوں سے شفا لیتے ہو. میں نے کہا اللہ کہتا وہ دیتے ہیں. ابے لیا اس سے ہی جاتا ہے نا، جو دیتا ہو، جو دے نہیں سکے تو اس سے لے گا کون؟
سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ.
بات سمجھ رہے؟ لیکن جھگڑے کے لیے بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ سینے، یہ دماغ، اللہ نے اس کو گروہ بندی میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ زبان بھی مصطفیٰ کی امانت ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے.
عیسیٰ کا جملہ آپ سنیے، فرما وہ ابرے الاکمہ والابرصا. ابرص کوڑ کے مریض. فرمایا جو ماں کے پیٹ سے اندھے ہیں ان کو لے آؤ، جو کوڑ کے مریض ہیں لے آؤ. فرمایا وہ ابرے الاکمہ والابرصا واحیی الموتی باذن اللہ. فرمایا جو ماں کے پیٹ سے برس میں ہے ان کو میں شفا دے دیتا ہوں، اور جو مردے قبروں کے اندر ہے ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. کہنے لگے یہ باذن اللہ آیا، تو میں نے کہا وہاں وہ ابریو بھی تو آیا. اس کو بیلنس کریں آپ، وہاں واحد متکلم کا احیی بھی تو آیا. وہ کہتے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن میں نے کہا جملہ کیسا، میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. جہاں اللہ کا حکم کہا وہاں میں شفا دیتا ہوں یہ بھی کہا. میں نے کہا بیلنس کر کے اب عقیدہ بتایا آپ ہمیں. کہتا یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا، تو میں نے کہا ابریو بھی تو فرمایا میں شفا دیتا ہوں، شرک کیوں نہیں ہوا؟ کہتا یہ تو ہم بھی، اگر ہم یہ کہیں کہ غوث اعظم، انبیاء کرام، اولیاء کاملین اللہ کے اذن و عطا سے دیتے، یہ دیکھو کون سی عطا، کیسی عطا. تو میں نے کہا اتنی گندی زبان استعمال کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور امت کو، نوجوانوں کو ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ نوجوانوں کی یہ جوانی اور یہ شباب جو ہے یہ اللہ والوں کے ادب کے لیے ہے، ان کی بیدبی کے لیے نہیں ہے، ان کی بیدبی کے لیے نہیں ہے. کہتے جی یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا. میں نے کہا اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن جملہ بالکل اس میں تو کوئی حق. لیکن فرمایا وہ ابرے میں شفا دیتا ہوں، حکم تھا لیکن تو مٹی کا پرندہ بنا لینا. تو فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، یعنی شفا دے گا اللہ، لیکن ہر اہرے غیرے کے ہاتھوں سے نہیں دلوائی،
دلوائی محبوبوں کے ذریعے، یہ خدا کی مجبوری نہیں تھی، ظہور کے لیے اللہ نے انہی کی ذاتوں کو رکھا ہے.
اور حضور نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ آئیں گے اور لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے. پاکستان کو اللہ سلامت رکھے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ان خوارج کے ہاتھوں پر شکار ہوئے، افواج پاکستان کی گردنیں کاٹی گئی، رینجرز کی اور سیویلین کی. یہ فاٹا کے علاقے، یہ پشاور کے علاقوں کے اندر جو ظلم و ستم کا ایک بازار ہوا، اس کراچی کے اندر گردنیں کاٹی گئی، ذبح کیا گیا. اور کیا کہہ کر ذبح کیا گیا؟ یہ سارے مشرک اور کافر ہیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ورغلایا گیا وہ پکڑے گئے، تو ان کے انٹرویو میں آیا کہ یہ سارے پاکستان میں رہنے والے مشرک اور کافر ہیں، ان کو مارنا، ان سب کو، 1000 کافر کو مارنا، 1000 کافر کو مارنا ایک طرف ہے، ان اکیلے کو مارنا ایک طرف ہے، یہ اتنے بڑے کافر ہیں. یا آپ نے، میں کوئی ظلم کر رہا ہوں یا ٹی وی پہ چلا ہے سب کچھ یہ؟ اب تو ہر بندہ خود ایک میڈیا ہے کہ وہ خود کھینچ کے ہر بات آگے کر دیتا ہے. اب ایک لائیو یہ نہیں ہے تو ہر بندے نے اپنا موبائل کھولا ہوا ہے، تو یہ تو اتنا فاسٹ دور چل رہا ہے. میرے دوستوں غور کریں، لیکن ان کا ذہن کیا بنایا گیا کہ بیٹا مار اور جنت میں پہنچ. کیونکہ یہ سارے مشرک، اگر یہ بتا دیا جائے مومن ہے تو کسی مومن پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟
اب آپ غور کرنا میرے دوستو، گفتگو اس بات پر ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث پاک مسائل کو حل کرنے کے لیے ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں، فتنوں کو ختم کرنے کا ایٹم بم ہے. فتنوں کو ختم کرنے کا ایٹم بم جب گرتا ہے تو علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ حدیث پاک اگر پڑھو گے تو یہ فتنوں پر ایٹم بم ہے. اس علاقے سے نفرت ختم ہوگی، امن ہی امن ہوگا. حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ان مما تخوف علیکم رجل، میں قوم کے بارے میں تم میں خوف رکھتا ہوں میرے صحابہ. وہ قرآن کثرت سے پڑھے گی. عرض کی حضور قرآن پڑھے گی تو ڈر کیسے؟ فرمایا یہی تو ڈر ہے. اگر مندر سے آئیں تو پھر کیا ڈر؟ کافر ہوں تو پھر کیا ڈر؟ داڑھی مسلمانوں کی طرح، لباس مسلمانوں کی طرح، قرآن پڑھیں گے اور پھر حال یہ ہوگا، اپنے علمی تکبر میں اتنے بڑھ جائیں گے، وہ سالا جاری بھی سیف اپنے وطن والوں، اپنے محلے والوں پر وہ تلوار اٹھائیں گے اور ان کو قتل کرنا شروع کریں گے. لوگ کہیں گے جناب یہ نمازیوں کو کیوں مار رہے ہو یار؟ یار یہ اللہ رسول کا نام لینے والے کو کیوں مار رہے ہو؟ ایسا عقیدہ جو چیخ چیخ کر اپنے آستانوں پر کہیں کہ لا معبود الا اللہ، ان سے خالص توحید والے کون ہوں گے؟ جو اپنے آستانوں پر کہیں لا مقصود الا اللہ، ان آستانوں والوں سے بڑا موحد کون ہوگا؟
جو یہ کہے کہ لا مشہود الا اللہ، جو یہ کہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ،
ایسے جملہ کہنے والے عظیم موحدین مومنین کو تم ذبح کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟
تو رسول کریم فرماتے جب ان سے پوچھا جائے گا ارے بھائی کیوں مار رہے ہو ان کو، کیوں قتل کر رہے ہو؟ ورماہو بالشرک، یہ حضور کے جملے.
حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ جماعت یہ کہے گی یہ سارے مشرک ہیں اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں.
تو حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ پوچھا کہ حضور کیا آپ کی امت واقعی میں شرک کرے گی اور وہ مشرک ہو چکی ہوگی لوگ ماریں گے؟ تو پوچھا گیا حضور ایہما اولا بالشرک الرامی والمرمی، حضور اصل میں غلطی پر اور خود مشرک کون ہوگا، فتویٰ لگانے والا یا جن کی گردنیں کٹ رہی وہ؟ سرکار نے فرمایا الرامی، فتویٰ دینے والا خود بدبخت ہوگا، میری امت مشرک نہیں ہوگی.
سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، دلیری سے بات کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا جو طاقتور بننا چاہتا ہے وہ اللہ پر توکل کرے،
جو غنی بننا چاہتا ہے اس کے دست قدرت کی دولت پر فخر کرے، بولیے سبحان اللہ.
جو عزت والا بننا چاہتا ہے وہ اس مالک ملک سے ڈرے،
تو طاقتور بننے کا بھی نسخہ اللہ سے تعلق، غنی بننے کا بھی نسخہ اللہ سے تعلق،
اور عزت والا بننے کا بھی نسخہ اللہ سے تعلق. اللہ والے اللہ کے دشمن نہیں محبوب، وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے روکنے والے نہیں، لے جانے والے. ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک بھی صراط مستقیم پر ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں. میں نے کہا ہاں، تو کہا حضور بھی ابھی راستہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں معاذ اللہ. یہ بھی لکھا. تو عاشقوں نے کہا یہ آپ منفی کیوں سوچتے ہیں، حضور صراط مستقیم پر ہیں لیکن خود چلنے نہیں، آپ کو چلانے، یعنی خود جمے ہوئے ہیں. ہم صراط مستقیم پر خود چلنے کے لیے، حضور صراط مستقیم، حضور خود صراط مستقیم ہیں.
وہ تو خود صراط مستقیم ہیں. ان کا صراط مستقیم ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں چلانے والے ہیں.
اس لیے قیامت کے دن بخشے گا کون؟ اللہ بخشے گا. بخشے گا کون؟ کس کے کہنے پر بخشے گا؟
یہ بخاری موجود ہے، میں نے کس طرح نکلتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، ساری تھر تھراتے ہوں گے، جب حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا قل، علماء تشریف فرمائے قل امر ہے، قال یقول قل، اے محبوب اکیلا تو بولے گا،
یا اللہ یہ اربوں لوگ بیٹھے ہیں میں اکیلا بولوں؟ فرمایا یہ سب تجھے بولیں گے، تو مجھے بولے گا.
سبحان اللہ،
بولے سبحان اللہ. یہ بخاری شریف ہے. فرمایا قل، کیسے حل کریں گے اگر ہر چیز کو شرک لگائیں گے آپ؟ فرمایا محبوب قل، تو کہے، تسمع، تیری ہی سنوں گا.
میرے استاد کہتے تھے نا، یہ ترجمہ نہ کر، تیری سنوں گا، تیری ہی مانوں گا. سنتا میں سب کی ہوں، مانتا محبوبوں کی ہوں. سنتا میں ہر جگہ سے ہوں، راضی میں ہر جگہ سے نہیں ہوتا. مشیت ہر جگہ ہے، رضا ہر جگہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ اسی کو مشیت اور رضا کے اندر ہمارے علم کلام میں. اب دیکھیں، فرما قل، محبوب تو کہے، یعنی سب تجھے کہیں، تو مجھے کہے. تسمع، تیری سنوں گا، تجھے دوں گا، تو سب کو دے. فرما سل،
یعنی فعل امر کا واحد کا صیغہ ہے، سل، اکیلا تو مانگ، یا اللہ یہ سب جنت مانگ رہے ہیں. فرما وہ تجھ سے مانگے، تو مجھ سے مانگ.
سل، تو مجھ سے مانگ، توتا، تجھے ہی دوں گا. اشفا، تو اکیلا سفارش کر. کس کی؟ سب کی.
اشفا اور امر ہے، فرما تو سفارش کر، تو شفا، تیری ہی سفارش قبول ہوگی.
تو بت بت ہے، اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب، بولیے اللہ کے محبوب. اللہ فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مولا جب تیرے پاس آئے تو ابراہیم کا نام کیوں؟ اللہ فرماتا تجھے دیکھنا تھا، تو محبوبوں کو پسند کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پھر ہم تیری نماز کو پسند کرتے ہیں، اس لیے تو ہم نے ابراہیم کا نام رکھا. فرمایا میرے تابع میں آ گئے ہو، سنوں گا ہر جگہ پر، لیکن رضا مانوں گا بھی ہر جگہ سے، قبول بھی ہر جگہ سے کروں گا، لیکن فاسٹ ٹریک پر آنا چاہتے ہو، فاسٹ ٹریک پر آنا چاہتے ہو، جلدی آنا چاہتے ہو، اجابت کو کئی گنا زیادہ بڑھانا چاہتے ہو، تو وقت خزو، سمٹ جاؤ، لگ جاؤ، بنا لو مقام ابراہیم، اس پتھر کے قریب آؤ جس پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے، مسلح، اس جگہ کو.
اب آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں حل کریں نا، خانہ کعبہ میں آج ہی موجود ہے، حل کریں. اگر واسطہ معاملے
یہ اگر غلط ہے تو میں نے کہا ساری آیتیں پڑھی ہوئی ہیں سورہ زمر میں. اگر اللہ نے فرمایا نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا، تو مشرکین کا شرک
وسیلہ ان کا بنانا اپنا کفر تھا، شرک ان کا یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے.
مومنین اولیاء کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ عبادت کا معنی ہے مستقل ذات یقین کرنا. عبادت کا معنی ہے کہ کسی ذات کو مدبر حقیقی ماننا، اور سنی یہی مانتا، میلاد کر کے بتا دیتا کہ حضور بھی مدبر حقیقی مستقل حقیقی نہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں.
وہ پیدا ہوں، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہے، اور آپ نے دنیا کے تقاضے کے تحت انکا میتون وانہم میتون،
آپ نے وصال فرمایا ہے، آپ کے بدن مبارک سے آپ کی روح کو کھایا گیا. اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم.
وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، اسے نیند کیا آنگ بھی نہیں آتی. کیوں؟ فرما اس کا علم اتنا ازلی ہے کہ اون سے بھی معطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اون جو ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ کرتا ہے معاملے کو، معطل کرتا ہے. فرما اس کا علم اتنا بیدار اور ازلی ہے کہ نہ اس پر نیند آتی ہے نہ اسے موت آتی ہے. نیند اور موت تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی.
قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی توحید کے جام سے ہم تمام کو سرشار فرمائے، اور اللہ نے جن کو اجر و توحید کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو مانو اور سب کو گالیاں دو معاذ اللہ، نہیں. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب یقین کرو، واجب الوجود یقین کرو، صفت کاملہ مستقلہ کا مالک یقین کرو، اور جسے اس نے محبوب بنایا، عزت دی، ان سے محبوب کرو اور ان کی عزت کرو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.